قبر کی لمبائی چوڑائی کتنی ہو، قبر کی لمبائی میت کے قد سے کچھ زائد ہو اور چوڑائی آدھے قد کی اور گہرائی کم سے کم نصف قد کی، اور بہتر یہ کہ گہرائی بھی قد برابر ہو، یعنی قبر میت کے قد برابر کھودنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر جسم گل سڑ گیا تو اس کی بدبو پھیلنے سے بچاؤ ہوگا اور گہرائی کی وجہ سے گوشت خور جانور بجو بیٹھ کر سے حفاظت بھی ہوگی۔ اسے گور کھودیا بھی کہتے ہیں، یہ بعض اوقات قبر میں سوراخ کر کے گھس جاتا ہے اور گوشت کھا جاتا ہے۔ فقہائے کرام رحمہ اللہ السلام نے قبر گہری کھودنے کو پسند فرمایا اور اس کی ترغیب دلائی ہے، چنانچہ علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمت اللہ سامی فرماتے ہیں، اگر قبر کو زیادہ گہرا کر کے میت کے قد برابر کیا تو زیادہ اچھا کیا، اس طرح گہرا کرنے کا مقصد بو روکنے اور درندوں کے اکھاڑنے سے بچانے میں مبالغہ ہے۔ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، قبر گہری کرنا سنت ہے، اس لیے کہ اس میں میت کو گوشت خور جانور بجو سے بچانا ہے، اور متوسط درجہ یہ ہے کہ سینے تک ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لحد یا صندوق اتنا ہو، یہ نہیں کہ جہاں سے کھودنی شروع کی وہاں سے آخر تک یہ مقدار ہو۔ قبر اندر سے کیسی ہو؟ قبر کے اندر کی دیواریں وغیرہ کچی مٹی کی ہوں، آگ کی پکی ہوئی اینٹیں استعمال نہ کی جائیں۔ اگر اندر میں پکی ہوئی اینٹ کی دیواریں ضروری ہوں تو پھر اندرونی حصہ مٹی کے گارے سے اچھی طرح لیپ دیا جائے۔ قبر کے اندر چٹائی وغیرہ بچھانا ناجائز ہے کہ بے سبب مال کا ضائع کرنا ہے۔ ممکن ہو تو اندرونی تختوں پر یاسین شریف، سورۃ الملک اور درود تاج پڑھ کر دم کر دیا جائے۔ تدفین کی نیتیں، رضا الہی پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے عاشقان رسول کی تدفین میں حصہ لوں گا، فرض کفایہ ادا کروں گا، حق مسلم کی ادائیگی کروں گا، قبرستان کی دعا پڑھوں گا، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ ممکن ہوا تو دوسروں کو بھی بلند آواز سے پڑھاؤں گا۔ پاؤں زخمی ہونے یا عیدا کا اندیشہ نہ ہوا تو قبرستان میں ننگے پاؤں چلوں گا، قبر پر پاؤں رکھنے اور بیٹھنے سے بچوں گا، اور ممکن ہوا تو نرمی سے جا کر دوسروں کو بھی بچاؤں گا، بیجا گفتگو اور ہنسی مذاق سے پرہیز کروں گا، موقع کی مناسبت سے لوگوں کو اکٹھا کر کے نیکی کی دعوت پیش کروں گا، موت اور قبر میں اترنے کو یاد کر کے خود کو اور دوسروں کو عبرت دلاؤں گا، مرحوم اور تمام مؤمنین کے لیے دعائے مغفرت کروں گا، ایصال ثواب بھی کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تدفین کا طریقہ، جنازہ قبر کے قریب قبلے کی جانب رکھیے کہ مستحب ہے، اور میت کو قبلے کی جانب ہی سے قبر میں اتاریں، قبر کی پائنتی یعنی پاؤں کی جانب والی جگہ رکھ کر سر کی طرف نہ لائیں، حسب ضرورت دو یا تین، اور بہتر یہ کہ قوی اور نیک آدمی قبر میں اترے۔ عورت کی میت محارم اتاریں، یعنی وہ جن سے اس عورت کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام تھا، جیسے بھائی، بیٹا، باپ وغیرہ، یہ نہ ہو تو دیگر رشتہ دار، یہ بھی نہ ہو تو پرہیزگاروں سے اتروائیں۔ عورت کی میت کو اتارنے سے لے کر تختے لگانے تک کسی کپڑے سے چھپائے رکھیں۔ قبر میں اتارتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ میت کو سیدھی کروٹ پر اس طرح لٹائیں کہ اس کا منہ اور سینہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ میت کی پیٹ کے نیچے نرم مٹی یا ریتے کا تکیہ سا بنا دیں اور ہاتھ کو کروٹ سے الگ رکھیں، جہاں اس میں دقت ہو تو چٹ لٹا کر منہ قبلے کو کر دیں۔ اب اکثر یہی معمول ہے، اگر معاذ اللہ عز و جل منہ غیر قبلہ کی طرف رہا اور ایسا سخت ہو گیا کہ پھر نہیں سکتا تو چھوڑ دیں اور زیادہ تکلیف نہ دیں۔ کفن کی بندش کھول دیں کہ اب ضرورت نہیں، اور نہ کھولی تو بھی حرج نہیں۔ البتہ جہاں کفن کی بندش کھولنے سے ستر کھلنے اور عورت کی بے پردگی کا اندیشہ ہو تو ہرگز کھولنے کی اجازت نہیں۔ اگر میت کا منہ دیکھنے کے لیے کہ قبلے کی جانب ہوا یا نہیں عورت کا چہرہ کھلوانے کی حاجت ہو تو یہ احتیاط مروز خاطر رہے کہ کسی نامحرم کی نظر چہرے پر نہ پڑے۔ کفن کی گرہ کھولنے والا یہ دعا پڑے، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتننا بعدہ۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کر اور ہمیں اس کے بعد فتنے میں نہ ڈال۔ قبر کچی اینٹوں سے بند کر دیں، اگر زمین نرم ہو تو لکڑی کے تختے لگانا جائز ہے۔ زین نصیب سعدادِ کرام اپنے رحمت بھرے ہاتھوں قبر میں اتار کر ارحم الراحمین کے سپرد کریں۔ مٹی ڈالنے کا طریقہ، حاضرین جنازہ میں سے ہر ایک کے لیے مستحب ہے کہ سرہانے کی طرف سے دونوں ہاتھوں سے تین بار مٹی ڈالیں. پہلی بار کہیں منہا خلقناکم، دوسری بار وفیہا نعیدکم، تیسری بار ومنہا نخرجکم تارتن اخرا کہیں. ترجمہ: منہا خلقناکم، ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے، ومنہا نخرجکم تارتن اخرا، اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے. اب باقی مٹی پھاوڑے وغیرہ سے ڈال دیں. جتنی مٹی قبر سے نکلی ہے اس سے زیادہ ڈالنا مکروہ ہے. ہاتھ میں جو مٹی لگی ہے اسے جھاڑ دیں یا دھو ڈالیں، اختیار ہے. بعد تدفین قبر ڈھال والی بنائیں. قبر اونٹ کے کوہان کی طرح ڈھال والی بنائیں، چوکھنٹی یعنی چار کونوں والی، جیسا کہ آج کل تدفین کے کچھ روز بعد اکثر اینٹوں وغیرہ سے بناتے ہیں، نہ بنائیں. قبر ایک بالش اونچی ہو یا مزید کچھ زیادہ. قبر پر پانی چھڑکنا کیسا؟ بعد دفن قبر پر پانی چھڑکنا مسنون ہے. اس کے علاوہ بعد میں پودے وغیرہ کو پانی دینے کی غرض سے چھڑکے تو جائز ہے. بعض لوگ اپنے عزیز کی قبر پر بلا مقصد صحیح محض رسمی طور پر پانی چھڑکتے ہیں، یہ ناجائز اور اسراف ہے. قبر پر پھول ڈالنا بہتر ہے کہ جب تک تر رہیں گے تسبیح کریں گے اور میت کا دل بہلے گا. قبر میں تبرکات رکھنا باعث برکت ہے. شجرہ یا عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے، اور بہتر یہ کہ میت کے منہ کے سامنے قبلے کی طرف تاب کھود کر اس میں رکھیں. بلکہ در مختار میں کفن پر عہد نامہ لکھنے کو جائز کہا ہے اور فرمایا ہے کہ اس سے مغفرت کی امید ہے، اور میت کے سینے اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا جائز ہے. ایک شخص نے اس کی وصیت کی تھی، انتقال کے بعد سینہ اور پیشانی پر بسم اللہ شریف لکھ دی گئی. پھر کسی نے انہیں خواب میں دیکھا، حال پوچھا، کہا جب میں قبر میں رکھا گیا عذاب کے فرشتے آئے، فرشتوں نے جب پیشانی پر بسم اللہ شریف دیکھی کہا تو عذاب سے بچ گیا. یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پیشانی پر بسم اللہ شریف لکھیں اور سینے پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگر گورکن قبر میں تاک کی ترکیب نہ بنائے تو یہ تبرکات کفن کے اوپر رکھ سکتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ میں سے جن سے بن پڑے وہ ضرور قبر میں عہد نامہ یا شجرہ شریف یا دونوں رکھ دے، انشاء اللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے عزیز کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی اور اسے قبر میں راحتیں نصیب ہوں گی. آئیے ایسی ہی ایک مدنی بہار ملاحظہ فرمائیے. چنانچہ قبر میں راحتیں نصیب ہوئیں. زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ سے موصول ہونے والے مکتوب میں کچھ اس طرح تحریر تھا. اگست 2004 سنہ عیسوی میں ایک اتاریہ اسلامی بہن کا انتقال ہوا. ان کے انتقال کے بعد انہیں غسل دینے والی دعوت اسلامی کی مبلغہ اسلامی بہن نے امیر اہل سنت دعوت برکات العالیہ کا عطا کردہ رسالہ شجرہ قادریہ رضویہ اتاریہ ان کے رشتہ دار خواتین کو دیتے ہوئے ان کی قبر میں رکھنے کا مشورہ دیا. چنانچہ گھر کے مرد افراد کے ذریعے شجرہ عالیہ ان کی قبر میں رکھوا دیا گیا. کچھ عرصے بعد مرحومہ اپنی ایک رشتہ دار اسلامی بہن کو خواب میں شاندار بچھونے پر بیٹھی ہوئی نظر آئیں. وہ بڑی خوش و خرم دکھائی دے رہی تھی. مرحومہ مسکراتے ہوئے کچھ یوں کہنے لگی، یہ شجرہ شریف لے لو اور ان اسلامی بہن کو شکریہ کے ساتھ واپس کر دو، یہ ان کی امانت ہے. الحمدللہ عز و جل اس شجرہ عطاریہ کی برکت سے مجھے قبر میں بہت سکون ملا ہے. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، یہ سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں جس نے ہمیں خیرخواہی مسلم کا جذبہ دیا. آپ بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور اپنی قبر و آخرت کو بہتر بنانے کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے. اور اگر آپ سلسلہ قادریہ عطاریہ میں بیعت ہیں تو شجرہ عطاریہ بھی اپنے ساتھ جیب وغیرہ میں رکھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل کھلی آنکھوں اس کی برکتیں دیکھیں گے. فاتحہ خانی اور ایصال ثواب. فاتحہ سے پہلے حاضرین کو متوجہ کرنے کے لیے تلاوت سے قبل یہ اعلان کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اب قرآن کریم کی سورتیں پڑھی جائیں گی، انہیں کان لگا کر خوب توجہ سے سنیے، پھر اذان دی جائے گی، اس کا جواب دیجیے، پھر دعا مانگی جائے گی. مرحوم یا مرحومہ کی قبر کی پہلی رات ہے، یہ سخت آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے. مردود شیطان قبر میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے. جب میت سے سوال ہوتا ہے من ربو کا، یعنی تیرا رب کون ہے، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کہہ دے یہ میرا رب ہے. ایسے موقع پر اذان میت کے لیے نہایت نفع بخش ہوتی ہے، کیونکہ اذان کی برکت سے میت کو شیطان کے شر سے پناہ ملتی ہے. اذان سے رحمت نازل ہوتی ہے، میت کا غم ختم ہوتا ہے، اس کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے، آگ کا عذاب ٹلتا اور عذاب قبر سے نجات ملتی ہے، نیز منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد آ جاتے ہیں۔ فاتحہ خانی مروجہ صورتیں اور آیتیں تلاوت کر کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے وسیلے سے تمام انبیاء و مرسلین، ملائکہ مقربین، صحابہ و صحابیات، امہات المؤمنین و اہل بیت اطہار، شہداء کرام و علماء دین، اولیاء کرام و بزرگان دین کو ایصال ثواب کیجئے۔ پھر تمام مسلمان جن و انس اور خصوصاً مرحوم یا مرحومہ کو ایصال کیجئے۔ دفن کے بعد سرحانے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع الف لام میم تا مفلحون۔
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
اور قدموں کی طرف آخری رکوع آمن الرسول سے ختم سورت تک۔
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔
پڑھنا مستحب ہے۔ قبر کے سرحانے قبلہ روح کھڑے ہو کر اذان دیجئے کہ میت کے لیے نہایت نفع بخش ہے۔ بعد تدفین تلقین کا بیان۔ اب تلقین کیجئے کہ سنت ہے، حدیث پاک میں ہے، جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی مرے اور اس کو مٹی دے چکو تو تم میں ایک شخص قبر کے سرحانے کھڑا ہو کر کہے یا فلاں بن فلانا، وہ سنے گا اور جواب نہ دے گا، پھر کہے یا فلاں بن فلانا، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا، پھر کہے یا فلاں بن فلانا، وہ کہے گا ہمیں ارشاد کر، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، مگر تمہیں اس کے کہنے کی خبر نہیں ہوتی، پھر کہے اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبیجا وبالقرآن اماما۔ ترجمہ، تو اسے یاد کر جس پر تو دنیا سے نکلا، یعنی یہ گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ تو اللہ عز و جل کے رب اور اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور قرآن کے امام ہونے پر راضی تھا۔ منکر نکیر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے، چلو ہم اس کے پاس کیا بیٹھے جسے لوگ اس کی حجت سکھا چکے۔ اس پر کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر اس کی ماں کا نام معلوم نہ ہو، فرمایا تو حوا کی طرف نسبت کرے۔ یاد رہے، یا فلاں بن فلانا کی جگہ میت اور اس کی ماں کا نام لے، مثلا یا محمد الیاس بن امینہ، اور اگر میت اسلامی بہن کی ہو تو مثلا یا فاطمہ بنت حلیمہ وغیرہ۔ نیز تلقین صرف عربی میں کی جائے۔ بعض اجلہ ائمہ تابعین فرماتے ہیں، جب قبر پر مٹی برابر کر چکے اور لوگ واپس چلے جائیں تو مستحب سمجھا جاتا تھا کہ میت سے اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا جائے، یا فلا قل لا الہ الا اللہ تین بار، یعنی اے فلا تو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نوٹ، یہاں یا فلا کی جگہ میت کا نام لے، مثلا یا الیاس یا فاطمہ وغیرہ۔ پھر کہا جائے قل ربی اللہ و دینی الاسلام و نبی جی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی تو کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس پر اتنا اور اضافہ کیا، وعلم ان ھذین الذین اتیاک او یاتیانک انما هو عبدان للہ لا يضران ولا ينفعان الا باذن الله فلا تخف ولا تحزن واشهد ان ربك الله ودينك الاسلام والنبي جاءك محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم ثبتنا الله واياك بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره انه هو الغفور الرحيم۔ ترجمہ، اور جان لے کہ یہ دو شخص جو تیرے پاس آئیں یا آئیں گے، یہ اللہ عز و جل کے بندے ہیں، بغیر خدا کے حکم کے نہ ضرر پہنچائیں نہ نفع، پس نہ خوف کر اور نہ غم کر، اور تو گواہی دے کہ تیرا رب اللہ عز و جل ہے اور تیرا دین اسلام ہے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ عز و جل ہم کو اور تجھ کو قول ثابت پر ثابت رکھے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اسلامی بہن کی قبر پر کھڑے ہو کر یوں تلقین کی جائے، یا فلانا بنتی فلانا تین بار، اذکری ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وانک ردیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبجا وبالقرآن اماما۔ ترجمہ، تو اسے یاد کر جس پر تو دنیا سے نکلی، یعنی یہ گواہی کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ تو اللہ عز و جل کے رب اور اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور قرآن کے امام ہونے پر راضی تھی۔ پھر کہا جائے یا فلانا قولی لا الہ الا اللہ تین بار، ترجمہ، اے فلانی تو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وقولی ربی اللہ ودینی الاسلام والنبی جی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ، تو کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر اتنا اور اضافہ کیا، وعلمی ان ھذین الذین اتیاک او یاتیانک انما هو عبدان للہ لا یضران ولا ینفعان الا باذن اللہ فلا تخافی ولا تحزنی واشهدی ان ربک اللہ ودینک الاسلام والنبی جاک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ثبتنا الله وإياك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إنه هو الغفور الرحيم۔ اور جان لے کہ یہ دو شخص جو تیرے پاس آئیں یا آئیں گے، یہ اللہ عز و جل کے بندے ہیں، بغیر خدا کے حکم کے نہ ضرر پہنچائیں نہ نفع، پس نہ خوف کر اور نہ غم کر، اور تو گواہی دے کہ تیرا رب اللہ ہے اور تیرا دین اسلام ہے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ ہم کو اور تجھ کو قول ثابت پر ثابت رکھے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دفن کے بعد قبر کے پاس اتنی دیر تک ٹھہرنا مستحب ہے جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے تقسیم کر دیا جائے کہ ان کے رہنے سے میت کو انس ہوگا اور نکیرین کا جواب دینے میں وحشت نہ ہوگی، اور اتنی دیر تک تلاوت قرآن اور میت کے لیے دعا و استغفار کریں، اور یہ دعا کریں کہ سوال نکیرین کے جواب میں ثابت قدم رہے۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، عام طور پر لوگ تدفین سے فارغ ہوتے ہیں، قبرستان سے چل پڑتے ہیں، میت کو انسیت پہنچانے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے تھوڑی دیر بھی رکنے کا ذہن نہیں ہوتا، مگر الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کی ترغیب دلائی جاتی ہے، اور کئی اسلامی بھائی ایسے ہیں جو تدفین کے بعد وہیں رک کر نعت خوانی، درود خوانی، تلاوت اور دیگر ذکر و اذکار میں مشغول ہو کر میت کو انسیت پہنچانے کا سامان کرتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، اور جنہیں ایسے اسلامی بھائیوں کا قرب حاصل ہے جو نہ صرف زندگی میں بلکہ مرنے کے بعد بھی اپنے مسلمان بھائی کی خیرخواہی کا ذہن رکھتے ہیں۔ آئیے اس حوالے سے مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں سنیے۔ مزار شریف پر 12 گھنٹے ذکر و اذکار کا سلسلہ۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تدفین ہو چکی تو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ترغیب پر 250 سے زائد اسلامی بھائی تقریباً 12 گھنٹے تک آپ کے مزار پر ٹھہر کر نعت خوانی، اصلاحی بیان اور ذکر و درود میں مشغول رہے، اور اس دوران نمازوں کے اوقات میں با جماعت نماز کا سلسلہ بھی رہا۔ مزید وہیں ایک مدنی قافلہ بھی ہاتھوں ہاتھ تیار ہو گیا جو سرائے مدینہ میں 7 دن بعد باب الاسلام سندھ سطح پر ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع تک وہیں مقیم رہا۔ کسی کی قبر باغ اور کسی کی قبر میں آگ۔ باہر سے بظاہر یکساں نظر آنے والی قبریں اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی، کسی کی قبر اندر سے گل و گلزار اور باغ و بہار ہوتی ہے، جبکہ کسی کی قبر میں سلگتی انگار ہوتی اور وہ قبر سانپ بچھوؤں کا غار ہوتی ہے۔ لہذا جو لوگ گناہوں بھری زندگی گزار کر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کے ساتھ مرتے اور قبر میں اترتے ہیں ان کی بس شامت ہی آ جاتی ہے، مگر جو نیک بندے ایمان سلامت لیے اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا پر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں وہ بعد وفات اللہ عز و جل کی رحمت کو پہنچتے ہیں اور ان کے بس مزے ہی مزے ہوتے ہیں۔ آپ بھی اگر اپنی قبر کو گل و گلزار بنانا چاہتے ہیں تو آئیے قبر روشن کرنے، گناہوں کی عادت نکالنے، نمازوں اور سنتوں کی عادت ڈالنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ ہو جائیے، سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کیجیے، اور کامیاب زندگی گزارنے اور آخرت سنوارنے کے لیے مدنی انعامات کے مطابق عمل کرتے ہوئے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پور کیجیے، اور ہر مدنی ماہ کی 1 تاریخ کے اندر اندر اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک عظیم الشان مدنی بہار آپ کے گوش گزار کی جاتی ہے۔ مفتی دعوت اسلامی کی جب قبر کھلی، چنانچہ امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ فیضان سنت جلد 2 کے باب غیبت کی تباہ کاریاں میں فرماتے ہیں، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مفتی دعوت اسلامی الحاج الحافظ القاری حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فاروق عطاری مدنی علیہ رحمت اللہ الغنی کے بارے میں میرا حسن ظن ہے کہ وہ دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ اور اللہ عز و جل سے ڈرنے والے بزرگ تھے، اور گویا اس حدیث پاک کے مستاق تھے، کن فی الدنیا کانک غریب، یعنی دنیا میں اس طرح رہو کہ گویا تم مسافر ہو۔ 18 محرم الحرام 1427 سنہ ہجری بمطابق 17 فروری 2006 سنہ عیسوی بروز جمعہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد اپنی قیام گاہ واقع گلشن اقبال باب المدینہ کراچی میں اچانک حرکت قلب بند ہونے کے سبب بعمر تقریباً 30 برس جوانی کے عالم میں انتقال فرما گئے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو سرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں دفن کیا گیا۔ وصال شریف کے تقریباً 3 سال 7 مہینے 10 دن بعد یعنی 25 رجب المرجب 1430 سنہ ہجری بمطابق 18 جولائی 2009 سنہ عیسوی ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات باب المدینہ کراچی میں کئی گھنٹے تک موسلا دار برسات ہوئی، جس کی وجہ سے مفتی دعوت اسلامی الحاج الحافظ محمد فاروق عطاری علیہ رحمت اللہ الباری کی قبر درمیان سے کھل گئی۔ جو اسلامی بھائی سیرائے مدینہ میں حفاظتی امور پر متعین ہیں، انہوں نے صبح کے وقت دیکھا کہ قبر سے سبز رنگ کی روشنی نکل رہی ہے۔ عارضی طور پر قبر درست کرنے والے اسلامی بھائیوں کا حلفیہ یعنی قسم کھا کر کچھ یوں بیان ہے کہ ہم نے دیکھا کہ تدفین کے تقریباً 3.5 سال بعد بھی مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی کی مبارک لاش اور کفن اس طرح سلامت تھے کہ گویا ابھی ابھی انتقال ہوا ہو۔ تکفین کے بعد سر پر رکھا جانے والا سب سبز امامہ شریف آپ کے سر مبارک پر اپنے جلوے لٹا رہا تھا۔ امام شریف کی سیدھی جانب کان کے نزدیک اب رحمت اللہ تعالی علیہ کی زلفوں کا کچھ حصہ اپنی بہاریں دکھا رہا تھا، پیشانی نورانی تھی اور چہرہ مبارک بھی قبلہ رخ تھا۔ مفتی دعوت اسلامی کی قبر مبارک سے خوشبو کی ایسی لپٹیں آ رہی تھی کہ ہمارے مشام جام معطر ہو گئے۔ قبر میں بارش کا پانی اتر جانے کی وجہ سے یہ امکان تھا کہ قبر مزید دھس جائے اور سلے مرحوم کے وجود مسعود کو صدمہ پہنچائے۔ لہذا اس واقعے کے تقریباً 10 روز بعد یعنی شب بدھ 5 شعبان المعظم 1430 نے ہجری، 28 جولائی 2009 سنہ عیسوی بشمول مفتیان کرام و ہزارہ اسلامی بھائیوں کا کثیر مجمع ہوا۔ امیر اہل سنت مزید فرماتے ہیں، غلام زادہ، ابو اسید، حاجی عبید رضا ابن اتار مدنی سلمہ اللہ الغنی پہلے سے موجود شغاف کے ذریعے قبر کے اندر اترے تاکہ یہ اندازہ لگائیں کہ آیا منتقلی کے لیے جسم مبارک باہر نکالنے کی حاجت ہے یا اندر رہتے ہوئے بھی قبر شریف کی تعمیر نو ممکن ہے۔ انہوں نے اندر کا جائزہ لیا اور اندر ہی سے دعوت اسلامی کے دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب کو صورتحال بیان کی۔ انہوں نے بدن مبارک باہر نہ نکالنے کا حکم فرمایا۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، غلام زادہ حاجی عبید رضا کو مووی کیمرہ دیا گیا، چنانچہ پرانی قبر کے اندرونی ماحول اور اوپر سے مٹی وغیرہ گرنے کے باوجود الحمدللہ عز و جل انہوں نے امامہ شریف، پیشانی مبارک اور زلفوں کے بعض حصے کی کامیاب مووی بنا لی، جو کہ کچھ ہی دیر کے بعد سیرائے مدینہ میں لگائے گئے مختلف اسکرینوں پر ہزاروں اسلامی بھائیوں کو دکھا دی گئی۔ اس وقت لوگوں کے جذبات دیدنی تھے، یہ روح پرور منظر دیکھ کر بے شمار اسلامی بھائی اشکبار ہو گئے۔ اس کے بعد آنے والی رات یعنی بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب بدھ 5 شعبان المعظم 1430 ہجری 28 جولائی 2009 سنہ عیسوی کو دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر براہ راست خصوصی مدنی مکالمہ نشر کیا گیا، جس میں دنیا کے مختلف ممالک کے لاکھوں ناظرین کو کیمرے کے اندر محفوظ کردہ قبر کے اندرونی منظر اور مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی کی تقریباً 3.5 سال پرانی صحیح سلامت لاش مبارک کے امام شریف، پیشانی مبارک اور گیسو مبارک کے کچھ بالوں کی زیارت کروائی گئی۔ چونکہ یہ خبر ہر طرف جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی، لہذا مختلف شہروں کے جدا جدا علاقوں کے اسلامی بھائیوں کے بیانات کا لب لباب ہے کہ خصوصی مدنی مکالمے کے دوران کئی گلیاں اور بازار اس طرح سونے ہو گئے تھے جس طرح مسلمانوں کے علاقوں میں رمضان المبارک میں افطار کے وقت ہوتے ہیں، اور ٹی وی پر گھر گھر سے خصوصی مدنی مکالمے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ خصوصی مدنی مکالمے کی آواز سنائی دے رہی تھی ہوٹلوں، نائی کی دکانوں وغیرہ میں جہاں جہاں ٹی وی سیٹ موجود تھے، وہاں عوام ہجوم در ہجوم جمع ہو کر مدنی چینل پر مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی کی مدنی بہاروں کے نظارے کر رہے تھے۔ ایک اطلاع کے مطابق مدنی چینل پر خصوصی مدنی مکالمہ سن کر اور مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی کی تقریباً 3.5 سال پرانی مبارک لاش کی روح پرور جھلکیاں دیکھ کر ایک غیر مسلم مشرب با اسلام ہو گیا۔ الحمدللہ سوجل دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے اس سلسلے میں شب براءت 1430 سنہ ہجری کے مبارک موقع پر ایک تاریخی وی سی ڈی بنام مفتی دعوت اسلامی کی جب قبر کھلی جاری کر دی۔ تا دم تاریخ ہزاروں وی سی ڈیز فروخت ہو چکی ہیں۔ جبھی میلی نہیں ہوتی دہن میلہ نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تعزیت کا بیان، تعزیت کا لغوی معنی ہے صبر دلانا، دلاسہ دینا، اور اس سے مراد مصیبت زدہ آدمی کو صبر کی تلقین کرنا، نیز میت کے لواحقین سے اظہار افسوس و اظہار ہمدردی کرتے ہوئے دعائیہ الفاظ اور تسلی آموز کلمات کہنے کو بھی تعزیت کہتے ہیں۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے قریبی رشتہ داروں کے پاس تعزیت کے لیے جانا سنت ہے، یہ کار ثواب ہے اور اس کے بھی فضائل ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں دو احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے۔ ایک قرات جتنا ثواب۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جسے کسی جنازے کی خبر ملے اور وہ اہل میت کے پاس جا کر ان کی تعزیت کرے، اللہ تعالی اس کے یہ ایک قرات ثواب لکھے گا۔ جنت میں داخلہ۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی جنہ و علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، جو تیری رضا کا طالب ہو کر کسی غم زدہ کی تعزیت کرے تو تیری طرف سے اس کی جزا کیا ہے؟ ارشاد باری ہوا، میں اسے لباس تقوی پہناؤں گا اور اسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کروں گا۔ تعزیت کی نیتیں۔ رضا الہی پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے عاشقان رسول کی تعزیت کروں گا، سنت پر عمل کروں گا، مرحوم کے لیے دعا کروں گا، صبر کے فضائل بتا کر صبر کی تلقین کروں گا، جزا فضا کی صورت میں بن پڑا تو نرمی سے سمجھا کر روکنے کی کوشش کروں گا، مرحوم کے لیے ایصال ثواب کروں گا اور ان کے اہل خانہ کو ایصال ثواب کے لیے تقسیم رسائل اور مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دلاؤں گا انشاء اللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ کے رسالے نیک بننے کا نسخہ سے تعزیت کے مدنی پھول کچھ ترمیم کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ تعزیت سنت مبارکہ ہے کہ 16 حروف کی نسبت سے تعزیت کے 16 مدنی پھول۔ 3 فرامین مصطفیٰ۔ نمبر 1، جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا اس کے لیے اس مصیبت زدہ جیسا ثواب ہے۔ نمبر 2، جو بندہ مومن اپنے کسی مصیبت زدہ بھائی کی تعزیت کرے گا اللہ عز و جل قیامت کے دن اسے کرامت کا جوڑا پہنائے گا۔ نمبر 3، جو کسی غمزدہ شخص سے تعزیت کرے گا اللہ عز و جل اسے تقوی کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا، اور جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا اللہ عز و جل اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 ایسے جوڑے پہنائے گا جن کی قیمت ساری دنیا بھی نہیں ہو سکتی۔ حضرت سیدنا موسیٰ کریم اللہ علی نبی جنہ و علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ رب العزت عز و جل میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل، وہ کون ہے جو تیرے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے موسیٰ، وہ لوگ جو مریضوں کی عیادت کرتے ہیں، جنازے کے ساتھ جاتے ہیں اور کسی فوت شدہ بچے کی ماں سے تعزیت کرتے ہیں۔ تعزیت کا معنی ہے مصیبت زدہ آدمی کو صبر کی تلقین کرنا۔ تعزیت مسنون یعنی سنت ہے۔ دفن سے پہلے بھی تعزیت جائز ہے، مگر افضل یہ ہے کہ دفن کے بعد ہو۔ یہ اس وقت ہے کہ اولیاء میت یعنی میت کے اہل خانہ جزاع و فزاع یعنی رونا پیٹنا نہ کرتے ہوں، ورنہ ان کی تسلی کے لیے دفن سے پہلے ہی کریں۔ تعزیت کا وقت موت سے 3 دن تک ہے، اس کے بعد مکروہ ہے کہ غم تازہ ہوگا، مگر جب تعزیت کرنے والا یا جس کی تعزیت کی جائے وہاں موجود نہ ہو یا موجود ہے مگر اسے علم نہیں تو بعد میں حرج نہیں۔ تعزیت کرنے والا عاجزی و انکساری اور رنج و غم کا اظہار کرے، گفتگو کم کرے اور مسکرانے سے بچے، کے ایسے موقع پر مسکرانا دلوں میں بغض و کینہ پیدا کرتا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ میت کے تمام اقارب کو تعزیت کریں، چھوٹے بڑے، مرد و عورت، سب کو، مگر عورت کو اس کے محارم ہی تعزیت کریں۔ تعزیت میں یہ کہے، اللہ عز و جل آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس مصیبت پر اجر عظیم عطا فرمائے اور اللہ عز و جل مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ نبی جے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان لفظوں سے تعزیت فرمائی، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا وکل عندہ باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ ترجمہ، خدا ہی کا ہے جو اس نے لیا اور جو دیا، اور اس کے نزدیک ہر چیز ایک مقررہ وقت تک ہے، لہذا صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو۔ میت کے اعزاء یعنی عزیزوں کا گھر میں بیٹھنا کہ لوگ ان کی تعزیت کے لیے آئیں اس میں حرج نہیں، اور مکان کے دروازے پر یا شارع عام یعنی عام راستے پر بچھونے یا دری وغیرہ بچھا کر بیٹھنا بری بات ہے، قبر کے قریب تعزیت کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ بعض قوموں میں وفات کے بعد آنے والی پہلی شب برات یا پہلی عید کے موقع پر عزیز و اقربا اہل میت کے گھر تعزیت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، یہ رسم غلط ہے۔ ہاں جو کسی وجہ سے تعزیت نہ کر سکا تھا وہ عید کے دن تعزیت کرے تو حرج نہیں۔ اسی طرح پہلی بقر عید پر جن اہل میت پر قربانی واجب ہو انہیں قربانی کرنی ہوگی ورنہ گناہگار ہوں گے۔ یہ بھی یاد رہے کہ سوگ کے ایام گزر جانے کے باوجود عید آنے پر میت کا سوگ یعنی غم کرنا یا سوگ کے سبب عمدہ لباس وغیرہ نہ پہننا ناجائز و گناہ ہے۔ البتہ ویسے ہی کوئی عمدہ لباس نہ پہنے تو گناہ نہیں، جو ایک بار تعزیت کر آیا اسے دوبارہ تعزیت کے لیے جانا مکروہ ہے۔ اگر تعزیت کے لیے عورتیں جمع ہوں کہ نوحہ کریں تو انہیں کھانا نہ دیا جائے کہ گناہ پر مدد دینا ہے۔ نوحہ یعنی میت کے اوصاف مبالغہ کے ساتھ یعنی بڑھا چڑھا کر خوبیاں بیان کر کے آواز سے رونا جس کو بین کہتے ہیں بالاجماع حرام ہے۔ یوں ہی واویلا و مصیبتا یعنی ہائے مصیبت کہہ کے چلانا۔ اطبا یعنی طبیب کہتے ہیں کہ جو اپنے عزیز کی موت پر سخت صدمے سے دوچار ہو اس کے میت پر بالکل نہ رونے سے سخت بیماری پیدا ہو جاتی ہے، آنسو بہنے سے دل کی گرمی نکل جاتی ہے، اس لیے اس بغیر نوحہ رونے سے ہرگز منع نہ کیا جائے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں تعزیت کے ایسے پیارے الفاظ ہونے چاہیے جس سے اس غمزدہ کی تسلی ہو جائے۔ فقیر کا تجربہ ہے کہ اگر اس موقع پر غمزدوں کو واقعات کربلا سنائے جائے تو بہت تسلی ہوتی ہے۔ تمام تعزیتیں ہی بہتر ہیں مگر بچے کی وفات پر محارم کا اس کی ماں کو تسلی دینا بہت ثواب ہے۔ میت کے پڑوسی یا دور کے رشتے دار اگر میت کے گھر والوں کے لیے اس دن اور رات کے لیے کھانا لائیں تو بہتر ہے اور انہیں اصرار کر کے کھلائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رہے ساری دنیا میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا درد رکھنے والی مدنی تحریک یعنی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور اپنی زندگی سنتوں کے مطابق گزارنے کی کوشش میں لگ جائیے۔ امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی انعامات کو اپنا لیجیے اور عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ آئیے تعزیت کا انداز سیکھنے کے لیے امت کی خیرخواہی کے جذبے سے سرشار دکھی دلوں کے غم غسار امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ کا ایک مکتوب سماعت فرمائیے۔ مکتوب تعزیت از امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عفیہ عنہ کی جانب سے لواحقین مرحوم محمد شان عطاری علیہ رحمت اللہ الباری کی خدمت عالیہ میں مدنی مٹھاس سے تر بتر سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ معلوم ہوا کہ محمد شان عطاری حادثے میں وفات پا گئے ہیں۔ اللہ عز و جل مرحوم کو غریق رحمت کرے، ان کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھول برسائے، ان کی قبر اور مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے درمیان جتنے پردے حائل ہیں سب اٹھا کر مرحوم کو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں گما دے، مرحوم کی مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس میں مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، اور مرحوم کے لواحقین کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عجب سرا ہے یہ دنیا جہاں پہ شام و سحر کسی کا کوچ کسی کا قیام ہوتا ہے۔ افسوس سگے مدینہ اپنے آپ کو نیکیوں سے دور اور گناہوں سے بھرپور پاتا ہے۔ ہاں رب غفور عز و جل اس امر پر قادر ضرور ہے کہ گناہوں قصور کو نیکیوں سے بدل دے، لہذا خدا مجید سے یہی امید ہے کہ وہ مجھ پاپی و بدکار کے گناہوں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ضرور نیکیوں سے بدل دے گا، اور اسی امید پر میں اپنی زندگی کی تمام تر نیکیاں بارگاہ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نظر کر کے مرحوم محمد شان عطاری کی نظر کرتا ہوں. عجب نیرنگی دنیا ہے کہ ایک طرف کسی کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے جبکہ دوسری طرف کسی کو دھولا بنایا جا رہا ہے. ایک طرف خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں تو دوسری طرف کسی کی میت پر آہ و فغا کا شور ہے. نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی, کسی کی آخری ہچکی کسی کی دل لگی ہوگی. مرحوم محمد شان عطاری کے ایصال ثواب کی خاطر گھر کا ہر مرد جس کی عمر 20 سال سے زائد ہو کم از کم ایک بار دعوت اسلامی کے 3 روزہ مدنی قافلے کے ساتھ ضرور سفر اختیار کرے. اپنے شہر میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی سبھی کی خدمت میں مدنی التجا ہے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے, کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے, جو آباد تھے وہ مکہ اب ہے سونے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے, کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے. والسلام مع الاکرام. 30 محرم الحرام 1428 سنہ ہجری. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نوحہ کا بیان. میت کے اوصاف مبالغہ کے ساتھ بیان کر کے آواز سے چیخنا چلانا رونا پیٹنا واویلا کرنا نوحہ کہلاتا ہے. اسے بین بھی کہتے ہیں. یہ افعال زمانہ جاہلیت کے ہیں اور بالاجماع حرام ہیں. ایسا کرنے والی عورتیں اور مرد سخت شدید عذاب کے حقدار ہیں. نوحہ سے متعلق 5 پیرے. نمبر 1, تعزیت کے لیے اکثر رشتہ دار عورتیں جمع ہو کر روتی پیٹتی اور نوحہ کرتی ہیں. انہیں ایسا کرنے سے روکنا چاہیے کہ حدیث میں ان کے لیے سخت وعید ہے. جہنم والوں پر بھونکنے والیاں. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دو عالم کے تاجدار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, بے شک یہ نوحہ کرنے والیاں قیامت کے دن جہنم میں دوزخیوں کے دائیں بائیں 2 صفوں میں کی جائیں گی اور دوزخیوں پر ایسے بھونکیں گی جیسے کتیاں بھونکتی ہیں. نمبر 2, گریبان پھاڑنا, منہ نوچنا, بال کھولنا, سر پر خاک ڈالنا, سینہ کٹنا, ران پر ہاتھ مارنا, یہ سب جاہلیت کے کام ہیں اور حرام. نمبر 3, 3 دن سے زیادہ سوک جائز نہیں, مگر عورت شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن سوک کرے. نمبر 4, آواز سے رونا منع ہے, اور آواز بلند نہ ہو تو اس کی ممانعت نہیں, بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر بکا فرمایا, یعنی آنسو بہائے. نمبر 5, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, آنکھ کے آنسو اور دل کے غم کے سبب اللہ تعالی عذاب نہیں فرماتا, اور زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا, لیکن اس کے سبب عذاب یا رحمت فرماتا ہے, اور گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت پر عذاب ہوتا ہے. یعنی جبکہ اس نے وصیت کی ہو یا وہاں رونے کا رواج ہو اور منع نہ کیا ہو. واللہ تعالی اعلم. یا یہ مراد ہے کہ ان کے رونے سے اسے تکلیف ہوتی ہے کہ دوسری حدیث میں آیا, اے اللہ عز و جل کے بندو, اپنے مردے کو تکلیف نہ دو, جب تم رونے لگتے ہو وہ بھی روتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زیارت قبور. زیارت قبور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, لہذا ہمیں اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ اس میں عبرت اور موت و آخرت کی یاد ہے, اور یہ دنیا سے بے رغبتی کا سبب بھی ہے. آخرت کی یاد. چنانچہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا, اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا سے بے رغبتی کا سبب اور آخرت کی یاد دلاتی ہے. لہذا عبرت اور موت کی یاد کے لیے ہمیں موقع بہ موقع اپنے عزیز رشتہ داروں کی قبروں کی زیارت کے لیے جانا چاہیے, اور والدین کی قبور کی زیارت تو معمول بنا لینا چاہیے. آئیے زیارت قبور سے متعلق امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے رسالے قبر والوں کی 25 حکایات سے مدنی پھول کچھ ترمیم کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے. زیارت قبور سنت ہے کہ 14 حروف کی نسبت سے 14 مدنی پھول. قبور مسلمین کی زیارت سنت. مزارات اولیاء کرام و شہدائے عظام رحمہم اللہ السلام کی حاضری سعادت بر سعادت اور انہیں ایصال ثواب مندوب یعنی پسندیدہ و ثواب. قبرستان میں سلام کرنے کا طریقہ اس طرح کھڑے ہوں کہ قبلے کی طرف پیٹ اور قبر والوں کے چہروں کی طرف منہ ہو. اس کے بعد ترمذی شریف میں بیان کردہ یہ سلام کہیے: السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالاثر. ترجمہ: اے قبر والوں، تم پر سلام ہو، اللہ عز و جل تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے آ گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں. جو قبرستان میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھے: اللهم رب الاجساد الباليه والعظام النخره التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنه ادخل عليها روحا من عندك وسلاما مني. ترجمہ: اے اللہ، گل جانے والے جسموں اور بوسیدہ ہڈیوں کے رب، جو دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے، تو ان پر اپنی رحمت فرما اور ان کو میرا سلام پہنچا دے. تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اس دعا کے پڑھتے وقت تک جتنے مومن فوت ہوئے، سب اس یعنی دعا پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کریں گے. اگر قبر کے پاس بیٹھنا چاہیں تو صاحب قبر کے مرتبے کو ملحوظ رکھ کر با ادب بیٹھ جائیے. زیارت قبور کے افضل اوقات. قبروں کی زیارت کے لیے یہ 4 دن بہتر ہیں: پیر یا جمعرات یا جمعہ یا ہفتہ. جمعہ کے دن بعد نماز صبح زیارت قبور افضل ہے. رات کو تنہا قبرستان نہ جانا چاہیے. متبرک یعنی برکت والی راتوں میں زیارت قبور افضل ہے، خصوصاً شب براءت. اسی طرح متبرک یعنی برکت والے دنوں میں بھی زیارت قبور افضل ہے، مثلاً عیدین یعنی عید الفطر اور بقر عید، 10 محرم الحرام اور 10 ذی الحجہ یعنی ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن. قبر پر اگربتی جلانا. قبر کے اوپر اگربتی نہ جلائی جائے، اس میں سوئے ادب یعنی بے ادبی اور بد فالی ہے. ہاں، اگر حاضرین کو خوشبو پہنچانے کے لیے لگانا چاہیں تو قبر کے پاس خالی جگہ ہو وہاں لگائیں کہ خوشبو پہنچانا محبوب یعنی پسندیدہ ہے. قبر پر موم بتی رکھنا. قبر پر چراغ یا موم بتی وغیرہ نہ رکھے. ہاں، رات میں رات چلنے والوں کے لیے روشنی مقصود ہو تو قبر کی ایک جانب خالی زمین پر موم بتی یا چراغ رکھ سکتے ہیں. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، انہوں نے دم مرگ یعنی بوقت وفات اپنے فرزند سے فرمایا، جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی جائے نہ آگ جائے. جس قبر کا پتہ نہ ہو کہ مسلمان کی ہے یا کافر کی، جس قبر کا یہ بھی حال معلوم نہ ہو کہ یہ مسلمان کی ہے یا کافر کی، اس کی زیارت کرنی، فاتحہ دینی ہرگز جائز نہیں. کہ قبر مسلمان کی زیارت سنت ہے اور فاتحہ مستحب، اور قبر کافر کی زیارت حرام ہے اور اسے ایصال ثواب کا قصد یعنی ارادہ کفر. اپنے لیے کفن تیار رکھے تو حرج نہیں، اور قبر کھدوا رکھنا بے معنی ہے، کیا معلوم کہاں مرے گا. ہو بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزہ، للہ میری نعش کر اے جان چمن پھول، للہ میری نعش کر اے جان چمن پھول. متفرک مدنی پھول. قبرستان کے حاضری کے موقع پر ادھر ادھر کی باتوں اور غفلت بھرے خیالوں کے بجائے فکر مدینہ یعنی اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی موت کو یاد کر کے ہو سکے تو آنسو بہائیے، اور گناہوں کو یاد کر کے خود کو عذاب قبر سے خوب ڈرائیے. توبہ کیجئے اور یہ تصور ذہن میں جمائیے کہ جس طرح آج یہ مردے اپنی اپنی قبروں میں اکیلے پڑے، ان قریب میں بھی اسی طرح اندھیری قبر میں تنہا پڑا ہوں گا. نیز حدیث پاک کے ان الفاظ کو یاد کیجئے: کما تدین و تدان، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی. قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. شب برات میں یا کسی بھی حاضری کے موقع پر بعض لوگ اپنے عزیز کی قبر پر بلا مقصد صحیح محض رسمی طور پر پانی چھڑکتے ہیں، یہ اسراف و ناجائز ہے۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے میت کی قبر میں ٹھنڈک ہوگی تو اسراف کے ساتھ ساتھ نیری جہالت بھی ہے۔ ہاں، میت کی تدفین کے بعد چھڑکنے میں حرج نہیں بلکہ بہتر ہے۔ اس طرح اگر قبر پر پودے وغیرہ ہیں اس لیے پانی ڈالا جب بھی حرج نہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ پانی ڈالنے کے لیے اگر قبروں پر پاؤں رکھ کر جانا پڑتا ہو تو جائے گا تو گناہگار ہوگا، بلکہ ایسی صورت میں اجرت دے کر کسی اور سے بھی نہ ڈلوائے۔ قبر پر پھول ڈالنا بہتر ہے، یوں ہی جنازے پر پھولوں کی چادر ڈالنے میں حرج نہیں۔ قبر پر سے تر گھاس نوچنا نہ چاہیے کہ اس کی تسبیح سے رحمت اترتی ہے اور میت کو انس حاصل ہوتا ہے، اور نوچنے میں میت کا حق ضائع کرنا ہے۔ قبر پر پاؤں رکھنے یا سونے سے قبر والے کو ایذا ہوتی ہے، اور بلا اجازت شرعی کسی مسلمان کو ایذا دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ لہذا کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں نہ رکھے، نہ کسی قبر کو روندے، اور نہ کسی قبر پر بیٹھے، اور نہ ہی ٹیک لگائے، کیونکہ اس سے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سنیے، مجھے آگ کی چنگاری پر یا تلوار پر چلنا یا میرا پاؤں جوتے میں سی دیا جانا زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر چلوں۔ نمبر دو، اگر کوئی شخص انگاروں پر بیٹھ جائے جس سے اس کے کپڑے جل جائیں اور آگ اس کی کھال تک پہنچ جائے تو یہ قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ قبرستان میں عام راستے سے جائے، جو راستہ نیا بنا ہوا ہو اس پر نہ چلے۔ رد المختار میں ہے، قبرستان میں قبریں مٹا کر جو نیا راستہ نکالا گیا ہو اس پر چلنا حرام ہے، بلکہ نئے راستے کا صرف گمان ہو تب بھی اس پر چلنا ناجائز و گناہ ہے۔ کئی مزارات اولیاء پر دیکھا گیا ہے کہ زائرین کی سہولت کی خاطر مسلمانوں کی قبریں مسمار کر کے یعنی توڑ پھوڑ کر فرش بنا دیا جاتا ہے۔ ایسے فرش پر لیٹنا، چلنا، کھڑا ہونا، ذکر و اذکار اور تلاوت کے لیے بیٹھنا وغیرہ حرام ہے۔ دور ہی سے فاتحہ پڑھ لیجئے۔ قبر پر رہنے کا مکان بنانا یا قبر پر بیٹھنا یا سونا یا اس پر بولو براز یعنی پیشاب پخانہ کرنا، یہ سب امور اشد یعنی سخت ترین مکروہ قریب با حرام ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مردے کو قبر میں بھی اس بات سے ایذا ہوتی ہے جس سے گھر میں اسے اذیت ہوتی۔ اولیاء کرام کے مدارات طیبہ پہ سفر کر کے جانا جائز ہے، وہ اپنے زائر کو نفع پہنچاتے ہیں، اور اگر وہاں کوئی منکر شرعی ہو، مثلا عورتوں سے اختلاط ہو، تو اس کی وجہ سے زیارت ترک نہ کی جائے، کہ ایسی باتوں سے نیک کام ترک نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے برا جانے اور ممکن ہو تو بری بات زائل کرے۔ اثار ثواب کا بیان، اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے، جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی اس نے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھلے ہی رکھے ہیں، اور جو ان کے لیے ایثار ثواب اور دعائیں مغفرت کرتے ہیں تو اس کی برکت سے بھی اللہ عز و جل ان پر کرم فرماتا ہے۔ آئیے اللہ عز و جل کی کرم نوازی سے متعلق ایک حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ دعائیں مغفرت کی برکت۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالی ایک نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند فرمائے گا تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب عز و جل، کہاں سے یہ مرتبہ مجھ کو ملا؟ تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہے، اس لیے تجھے یہ درجہ ملا ہے۔ حضرت محمد طوسی معلم رحمت اللہ تعالی علیہ، ابو بکر رشیدی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد طوسی معلم رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا، تو انہوں نے فرمایا کہ ابو سعید صفار رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہہ دینا کہ ہمارا تمہارا تو معاہدہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں بھولیں گے، تو ہم تو نہیں بدلے مگر تم بدل گئے۔ میری آنکھ کھل گئی اور میں نے ابو سعید صفار رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس خواب کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ کیا بتاؤں، میں ہر جمعہ کو ان کی قبر کی زیارت کے لیے جایا کرتا تھا اور کچھ ایثار ثواب کیا کرتا تھا، لیکن اس جمعہ کو میں نہیں جا سکا، اسی کی ان کو مجھ سے شکایت ہو گئی۔ ایثار ثواب، ایصال ثواب یعنی قرآن مجید یا درود شریف یا کلمہ طیبہ یا کسی نیک عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچانا جائز ہے. عبادت مالیہ یا بدنیہ، فرض و نفل سب کا ثواب دوسروں کو پہنچایا جا سکتا ہے. زندوں کے ایصال ثواب سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے. شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث پہنچی تھی کہ جو 70,000 بار کلمہ شریف پڑھ لے یا پڑھ کر کسی کو بخش دیا جائے تو اس کی مغفرت ہوتی ہے. میں نے اتنا کلمہ پڑھ لیا تھا. ایک دن میرے ہاں دعوت میں ایک صاحب کشف جوان حاضر تھا، اچانک رونے لگا. سبب پوچھا، بولا کہ میں اپنی ماں کو دوزخ میں دیکھتا ہوں، میں نے اپنے دل میں پڑا ہوا وہ کلمہ اس کی ماں کو بخش دیا. وہ جوان اچانک ہنس پڑا اور بولا کہ اب میں اسے جنت میں دیکھتا ہوں. میں نے اس حدیث کی صحت اس ولی کے کشف سے معلوم کی اور اس کے کشف کی صحت حدیث سے. لہذا 70,000 بار کلمہ طیبہ کا ختم کر کے اپنے مرحوم عزیز کو ایصال ثواب کیجیے. آئیے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے رسالے ایصال ثواب اور فاتحہ کا طریقہ سے ایصال ثواب کے مدنی پھول کچھ ترمیم کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے. اللہ عز و جل کی رحمت کے کیا کہنے کہ 19 حروف کی نسبت سے ایصال ثواب کے 19 مدنی پھول. ایصال ثواب کے لفظی معنی ہے ثواب پہنچانا، اس کو ثواب بخشنا بھی کہتے ہیں، مگر بزرگوں کے لیے ثواب بخشنا کہنا مناسب نہیں، ثواب نظر کرنا کہنا ادب کے زیادہ قریب ہے. امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، حضور اقدس علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم خواہ اور نبی یا ولی کو ثواب بخشنا کہنا بے ادبی ہے کہ بخشنا بڑے کی طرف سے چھوٹے کو ہوتا ہے، بلکہ نظر کرنا یا ہدیہ کرنا کہے. فرض، واجب، سنت، نفل، نماز، روزہ، زکات، حج، تلاوت، نعت شریف، ذکر اللہ، درود شریف، بیان، درس، مدنی قافلے میں سفر، مدنی انعامات،
مدنی دورہ،
دینی کتاب کا مطالعہ، مدنی کاموں کے لیے انفرادی کوشش وغیرہ، ہر نیک کام کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں. میت کا تیجا، 10واں، 40واں اور برسی کرنا بہت اچھے کام ہیں کہ یہ ایصال ثواب کے ہی ذرائع ہیں. شریعت میں تیجے وغیرہ کے عدم جواز یعنی ناجائز ہونے کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے، یعنی جائز ہونے کی دلیل ہے. اور میت کے لیے زندوں کا دعا کرنا قرآن کریم سے ثابت ہے، جو کہ ایصال ثواب کی اصل ہے. چنانچہ پارہ 28 سورۃ الحشر آیت 10 میں ارشاد رب العباد ہے،
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ.
ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے. تیجے وغیرہ کا کھانا صرف اسی صورت میں میت کے چھوڑے ہوئے مال سے کر سکتے ہیں جبکہ سارے ورثہ بالغ ہوں اور سب کے سب اجازت بھی دیں. اگر ایک بھی وارث نابالغ ہے تو سخت حرام ہے. ہاں، بالغ اپنے حصے سے کر سکتا ہے. تیجے کا کھانا چونکہ عموماً دعوت کی صورت میں ہوتا ہے، اس لیے اغنیا کے لیے جائز نہیں، صرف غربا و مساکین کھائیں. 3 دن کے بعد بھی میت کے کھانے سے اغنیا یعنی جو فقیر نہ ہو ان کو بچنا چاہیے. فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 667 سے میت کے کھانے سے متعلق ایک مفید سوال و جواب ملاحظہ ہوں. سوال: مقولہ تعام المیتی یمیت القلب، یعنی میت کا کھانا دل کو مردہ کر دیتا ہے، مستند قول ہے. اگر مستند ہے تو اس کے کیا معنی ہے؟ جواب: یہ تجربے کی بات ہے اور اس کے معنی یہ ہیں، جو تعام میت کے متمنی رہتے ہیں ان کا دل مر جاتا ہے. ذکر و طاعت الہی کے لیے حیات و چستی اس میں نہیں کہ وہ اپنے پیٹ کے لقمے کے لیے موت مسلمین کے منتظر رہتے ہیں اور کھانا کھاتے وقت موت سے غافل اور اس کی لذت میں شاغل. میت کے تیجے کا کھانا مالدار نہ کھائیں، صرف فقراء کو کھلائیں. اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، بعض لوگ چہلم یا برسی یا ششماہی پر کھانا بے نیت ایصال ثواب محض ایک رسمی طور پر پکاتے اور شادیوں کی بھاجی کی طرح برادری میں بانٹتے ہیں، وہ بھی بے اصل ہے، جس سے اعتراض یعنی بچنا چاہیے. البتہ یہ کھانا ایصال ثواب اور دیگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہو تو بہت اچھا اور کار ثواب ہے. نیز اگر کوئی ایصال ثواب کے لیے کھانے کا اہتمام نہ بھی کرے تب بھی کوئی حرج نہیں. ایک دن کے بچے کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس کا تیجہ وغیرہ کرنے میں بھی حرج نہیں، اور جو زندہ ہیں ان کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. انبیاء مرسلین علیہم الصلوۃ والسلام، فرشتوں اور مسلمان جنات کو بھی ایصال ثواب کر سکتے. سکتے ہیں. گیارہویں شریف اور رجبی شریف یعنی پندرہ رجب المرجب کو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنڈے کرنا وغیرہ جائز ہے. کنڈے ہی میں کھیر کھلانا ضروری نہیں, دوسرے برتن میں بھی کھلا سکتے ہیں. اس کو گھر سے باہر بھی لے جا سکتے ہیں. اس موقع پر جو کہانی پڑھی جاتی ہے وہ بے اصل ہے. یاسین شریف پڑھ کر 10 قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب کمائیے اور کنڈوں کے ساتھ ساتھ اس کا بھی اصال ثواب کر دیجئے. داستان عجیب, شہزادے کا سر, 10 بیبیوں کی کہانی اور جناب سیدہ کی کہانی وغیرہ سب من گھڑت قصے ہیں, انہیں ہرگز نہ پڑھا کریں. اسی طرح ایک پمفلٹ بنام وصیت نامہ لوگ تقسیم کرتے ہیں جس میں کسی شیخ احمد کا خواب درج ہے, یہ بھی جعلی ہے. اس کے نیچے مخصوص تعداد پہ چھپوا کر بانٹنے کی فضیلت اور ناک تقسیم کرنے کے نقصانات وغیرہ لکھے ہیں, ان کا بھی اعتبار نہ کریں. اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام کی فاتحہ کے کھانے کو تعظیم نظر و نیاز کہتے ہیں اور یہ نیاز تبرک ہے, اسے امیر و غریب سب کھا سکتے ہیں. نیاز اور اثار ثواب کے کھانے پر فاتحہ پڑھانے کے لیے کسی کو بلوانا یا باہر کے مہمان کو کھلانا شرط نہیں. گھر کے افراد اگر خود ہی فاتحہ پڑھ کر کھا لیں جب بھی کوئی حرج نہیں. روزانہ جتنی بار بھی حسب حال اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کھانا کھائیں, اس میں اگر کسی نہ کسی بزرگ کے اثار ثواب کی نیت کر لیں تو خوب ہے. مثلا ناشتے میں نیت کیجئے کہ آج کے ناشتے کا ثواب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ذریعے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو پہنچے. دوپہر کو نیت کیجئے, ابھی جو کھانا کھائیں گے یا کھایا اس کا ثواب سرکار غوث اعظم اور تمام اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کو پہنچے. رات کو نیت کیجئے, ابھی جو کھائیں گے ان کا ثواب امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اور ہر مسلمان مرد و عورت کو پہنچے, یا ہر بار سبھی کو ایصال ثواب کیا جائے, اور یہی انسب یعنی زیادہ مناسب ہے. یاد رہے, ایصال ثواب صرف اسی صورت میں ہو سکے گا جبکہ وہ کھانا کسی اچھی نیت سے کھایا جائے. مثلا عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے کھایا تو یہ کھانا کار ثواب ہوا اور اس کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے. اگر ایک بھی اچھی نیت نہ ہو تو کھانا مباح, کہ اس پر نہ ثواب نہ گناہ. تو جب ثواب ہی نہ ملا تو ایصال ثواب کیسا؟ البتہ دوسروں کو بنیت ثواب کھلایا ہو تو اس کھلانے کا ثواب ایصال ہو سکتا ہے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کھائے جانے والے کھانے سے پہلے ایصال ثواب کریں یا کھانے کے بعد, دونوں طرح درست ہے. ہو سکے تو ہر روز نفع پر نہیں بلکہ اپنی بکری یعنی سیل کا چوتھائی فیصد یعنی 400 روپے پر 1 روپیہ اور ملازمت کرنے والے تنخواہ کا ماہانہ کم از کم 1% سرکار غوث اعظم علیہ رحمتہ اللہ الاکرم کی نیاز کے لیے نکال لیا کریں. اس رقم سے دینی کتابیں تقسیم کریں یا کسی بھی نیک کام میں خرچ کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں خود ہی دیکھ لیں گے. مسجد یا مدرسے کا قیام صدقہ جاریہ اور ایصال ثواب کا بہترین ذریعہ ہے. جتنوں کو بھی ایصال ثواب کریں اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ سب کو پورا ملے گا. یہ نہیں کہ ثواب تقسیم ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ملے. ایصال ثواب کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی, بلکہ یہ امید ہے کہ اس نے جتنوں کو ایصال ثواب کیا ان سب کے مجموعہ کے برابر اس کو ثواب ملے. مثلا کوئی نیک کام کیا جس پر اس کو 10 نیکیاں ملی, اب اس نے 10-10 مردوں کو ایصال ثواب کیا تو ہر ایک کو 10-10 نیکیاں پہنچیں گی, جبکہ ایصال ثواب کرنے والے کو 110, اور اگر 1000 کو ایصال ثواب کیا تو اس کو 10,010. وعلی ھذا القیاس ایصال ثواب صرف مسلمان کو کر سکتے ہیں. کافر یا مرتد کو ایصال ثواب کرنا یا اس کو مرحوم جنتی خلد آشیاں بےکھنڈ بازی سورگ باسی کہنا کفر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اپنے عزیزوں اور پیاروں کو ایصال ثواب کرنے کے لیے خوب نیکیاں کرنے, پانچوں نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت اور تلاوت قرآن پاک کی عادت بنانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. مدنی انعامات پر عمل اور مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ہمراہ سفر کر کے ڈھیروں نیکیاں کمائیے اور اپنے عزیزوں کو ایصال کیجیے. آئیے ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار سماعت فرمائیے, ایصال ثواب کی مدنی بہار. چنانچہ قادر آباد ضلع منڈی بہاؤدین پنجاب کے اسلامی بھائی مبلغ دعوت اسلامی محمد جنید عطاری ایک حادثے میں انتقال کر گئے. ان کے ہمشیرہ کا بیان ہے کہ بھائی جان کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنید بھائی کی قبر کے پاس کھڑی ہوں. اچانک ان کی قبر کھل گئی. میں نے دیکھا کہ جنید بھائی قبر میں بیٹھے اللہ عز و جل کے ذکر میں مشغول ہیں. میں نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا, جنید بھائی ہم آپ کو تلاوت ذکر و درود اور صدقہ و خیرات کے ذریعے ایصال ثواب کرتے ہیں، کیا آپ کو وہ ثواب پہنچتا ہے؟ یہ سن کر جواب دیا، ہاں تم جو بھی ایصال ثواب کرتے ہو وہ مجھے ملتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی وصیت نامہ۔ درود شریف کی فضیلت، محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ علی احسانہ، اس وقت نماز فجر کے بعد مسجد النبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں بیٹھ کر 40 وصایا من المدینۃ المنورہ یعنی مدینہ منورہ سے 40 وصیتیں تحریر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج میری مدینہ المنورہ زاد اللہ شرفا و تعظیما کی حاضری کی آخری صبح ہے۔ سورج روزہ محبوب علی صاحب الصلاۃ والسلام پر عرض سلام کے لیے حاضر ہوا چاہتا ہے۔ آج رات تک اگر جنت البقیع میں مدفن ملنے کی صورت نہ ہوئی تو مدینے سے جدا ہونا پڑ جائے گا۔ آنکھ اشکبار ہے، دل بے قرار ہے، ہائے افسوس چند گھڑیاں طیبہ کی رہ گئی ہیں، دل میں جدائی کا غم طوفان مچا رہا ہے۔ دل غم میں ڈوبا ہوا ہے، ہجر مدینہ کی جاسوس فکر نے سراپا تصویر غم بنا کر رکھ دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے گویا ہونٹوں کا تبسم کسی نے چھین لیا ہو۔ ان قریب مدینہ چھوٹ جائے گا، دل ٹوٹ جائے گا۔ مدینے سے سوئے وطن روانگی کے لمحات ایسے جا گزا ہوتے ہیں گویا کسی شیرخوار بچے کو اس کی ماں کی گود سے چھین لیا گیا ہو اور وہ روتا ہوا نہایت ہی حسرت کے ساتھ بار بار مڑ کر اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہو کہ شاید ماں ایک بار پھر بلائے گی اور شفقت کے ساتھ گود میں چھپا لے گی، اپنے سینے سے چمٹا لے گی، مجھے لوری سنا کر اپنی ممتا بھری گود میں میٹھی نیند سلا دے گی۔ میں شکستہ دل لیے بوجھل قدم رکھتا ہوا چل پڑا ہوں یا شہنشاہ مدینہ الوداع۔ اب شکستہ دل کے ساتھ 40 وصایا عرض کرتا ہوں۔ میرے یہ وصایا دعوت اسلامی سے وابستہ تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی طرف بھی ہیں، نیز میری اولاد اور دیگر اہل خانہ بھی ان وصایا پر ضرور توجہ رکھیں۔ زہے قسمت مجھ پاپی و بدکار کو مدینہ پر انوار میں، وہ بھی سایہ سبز گنبد و مینار میں، ایک کاش جلوہ سرکار نامدار، شہنشاہ ابرار، شفیع روز شمار، محبوب پروردگار احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہادت نصیب ہو جائے اور جنت البقیع میں 2 گز زمین میسر آئے۔ اگر ایسا ہو جائے تو دونوں جہان کی سعادتیں ہی سعادتیں ہیں، ورنہ جہاں مقدر۔ نمبر 1، اگر عالم نزعہ میں پائیں تو اس وقت کا ہر کام سنت کے مطابق کریں، ممکنہ صورت میں سیدھی کروٹ لٹا کر چہرہ قبلہ رخ کریں، یاسین شریف بھی سنائیں اور کلمہ طیبہ سینے پر دم آنے تک مسلسل با آواز پڑھا جائے۔ نمبر 2، بعد قبض روح بھی ہر ہر معاملے میں سنتوں کا لحاظ رکھیں، مثلا تجہیز و تکفین وغیرہ میں تعجیل یعنی جلدی اور زیادہ عوام اکٹھی کرنے کے شوق میں تاخیر کرنا سنت نہیں، بہار شریعت حصہ 4 میں بیان کیے ہوئے احکام پر عمل کیا جائے۔ خصوصاً تاکید اشد تاکید ہے کہ ہرگز نوحہ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نمبر 3، قبر کا سائز وغیرہ سنت کے مطابق ہو اور لحد بنائیں کہ سنت ہے۔ قبر کی 2 قسمیں، صندوق، لحد۔ لحد بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ قبر کھودنے کے بعد میت رکھنے کے لیے جانب قبلہ جگہ کھودی جاتی ہے، لحد سنت ہے۔ اگر زمین اس قابل ہو تو یہی کریں، اور اگر زمین نرم ہو تو صندوق میں مذائقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ گورکن وغیرہ مشورہ دے کہ سلیب اندرونی حصے میں ترچھی کر کے لگا لو، مگر اس کی بات نہ مانی جائے۔ نمبر 4، اندرون قبر دیواریں وغیرہ کچی مٹی کی ہوں، آگ کی پکی ہوئی اینٹیں استعمال نہ کی جائے۔ اگر اندر میں پکی ہوئی اینٹ کی دیواریں ضروری ہوں تو پھر اندرونی حصہ مٹی کے گارے سے اچھی طرح لیپ دیا جائے۔ نمبر 5، ممکن ہو تو اندرونی تختوں پر یاسین شریف، سورۃ الملک اور درود تاج پڑھ کر دم کر دیا جائے۔ نمبر 6، کفن مسنون خود سگے مدینہ عفیہ عنہ کے پیسوں سے ہو، حالت فقر کی صورت میں کسی صحیح العقیدہ سنی کے مال حلال سے لیا جائے۔ نمبر 7، غسل بارش با امام و پابند سنت اسلامی بھائی عین سنت کے مطابق دیں. سادات کرام اگر گندے وجود کو غسل دیں تو سگے مدینہ عفیہ عنہ اسے اپنے لیے بے ادبی تصور کرتا ہے. نمبر 8، غسل کے دوران ستر عورت کی مکمل حفاظت کی جائے. اگر ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت کتھئی یا کسی گہرے رنگ کی دو موٹی چادریں اڑائی جائیں تو غالباً ستر چمکنے کا احتمال جاتا رہے گا. آپ پانی ظاہری جسم کے ہر حصے بلکہ روئے روئے کی جڑ سے لے کر نوک پر بہنا لازمی ہے. نمبر 9، کفن اگر آب زمزم یا آب مدینہ بلکہ دونوں سے تر کیا ہوا ہو تو سعادت ہے. کاش کوئی سید صاحب سر پر سبز امامہ شریف سجا دے. صرف علماء مشائخ کو با امامہ دفن کیا جا سکتا ہے، عام لوگوں کی میت کو مع امامہ دفنانا منع ہے. نمبر 10، بعد غسل میت کفن میں چہرہ چھپانے سے قبل پہلے پیشانی پر انگشت شہادت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیے. نمبر 11، اسی طرح سینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نمبر 12، دل کی جگہ پر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نمبر 13، ناف اور سینے کے درمیانی حصہ کفن پر یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ، یا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ، یا شیخ ضیاء الدین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کی انگلی سے لکھیں. نمبر 14، نیز ناف کے اوپر سے لے کر سر تک تمام حصہ کفن پر علاوہ پشت کے مدینہ مدینہ لکھا جائے. یاد رہے یہ سب کچھ روشنائی سے نہیں، صرف انگشت شہادت سے لکھنا ہے، اور ذہن نصیب کوئی سید صاحب لکھیں. نمبر 15، دونوں آنکھوں پر مدینہ منورہ زیادہ اللہ شرفن و تعظیمہ کی کھجوروں کی گٹھلیاں رکھ دی جائیں. نمبر 16، جنازہ لے کر چلتے وقت بھی تمام سنتیں ملحوظ رکھیے. نمبر 17، جنازے کے جلوس میں سب اسلامی بھائی مل کر امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا قصیدہ درود کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود پڑھیں. اس کے علاوہ بھی نعتیں وغیرہ پڑھیں، مگر صرف اور صرف علماء اہل سنت ہی کا کلام پڑھا جائے. نمبر 18، جنازہ کوئی صحیح العقیدہ سنی عالم باعمل یا کوئی سنتوں کے پابند اسلامی بھائی یا اہل ہوں تو اولاد میں سے کوئی پڑھا دے، مگر خواہش ہے کہ سادات کرام کو فوقیت دی جائے. نمبر 19، ذہن نصیب سادات کرام اپنے رحمت بھرے ہاتھوں قبر میں اتار کر ارحم الراحمین کے سپرد کر دیں. 20، چہرے کی طرف دیوار قبلہ میں تاک بنا کر اس میں کسی پابند سنت اسلامی بھائی کے ہاتھ کا لکھا ہوا عہد نامہ، نقش نعل شریف، سبز گنبد شریف کا نقشہ، شجرہ شریف، نقش ہرکارہ وغیرہ تبرکات رکھیے. نمبر 21، جنت الوقی میں جگہ مل جائے تو ظہر قسمت، ورنہ کسی ولی اللہ کے قرب میں یہ بھی نہ ہو سکے تو جہاں اسلامی بھائی چاہیں سپرد خاک کریں، مگر جائے غصب پر دفن نہ کریں کہ حرام ہے. نمبر 22، قبر پر اذان دیجئے. نمبر 23، ذہن نصیب کوئی سید صاحب تلقین فرما دیں. نمبر 12، ہو سکے تو میرے اہل محبت میری تدفین کے بعد 12 روز تک، یہ نہ ہو سکے تو کم از کم 12 گھنٹے ہی صحیح میری قبر پر حلقہ کیے رہیں اور ذکر و درود اور تلاوت و نعت سے میرا دل بہلاتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل نئی جگہ میں دل لگ ہی جائے گا. اس دوران بھی اور ہمیشہ نماز با جماعت کا اہتمام رکھیں. نمبر 25، میرے ذمے اگر قرض وغیرہ ہو تو میرے مال سے، اور اگر مال نہ ہو تو درخواست ہے کہ میری اولاد اگر زندہ ہو تو وہ یا کوئی اور اسلامی بھائی احسانن اپنے پلے سے ادا فرما دیں، اللہ عز و جل اجر عظیم عطا فرمائے گا. مختلف اجتماعات میں اعلان کیا جائے کہ جس کسی کی بھی دل آزاری یا حق تلفی ہوئی ہو تو وہ محمد الیاس اتار قادری کو معاف فرما دیں. اگر قرض وغیرہ ہو تو فوراً ورثہ سے رجوع کریں یا معاف کر دیں. نمبر 26، مجھے کثرت کے ساتھ ایثار ثواب و دعائیں مغفرت سے نوازتے رہیں تو احسان عظیم ہوگا. نمبر 27، سب کے سب مسلک اعلی حضرت یعنی مذہب اہل سنت پر امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی صحیح اسلامی تعلیمات کے مطابق قائم رہیں. نمبر 28، بد مذہبوں کی صحبت سے کوسوں دور بھاگیے کہ ان کی صحبت خاتمہ بالخیر میں بہت بڑی رکاوٹ اور سبب بربادی آخرت ہے. نمبر 29، تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور سنت پر مضبوطی سے قائم رہیے. نمبر 30، نماز پنجگانہ، روزہ رمضان، زکوٰۃ، حج وغیرہ فرائض و دیگر واجبات و سنن کے معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کیا کریں. نمبر 31 وصیت ضروری وصیت. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے ساتھ ہر دم وفادار رہیے. اس کے ہر رکن اور اپنے ہر نگران کے ہر اس حکم کی اطاعت کیجیے جو شریعت کے مطابق ہو. شورا یا دعوت اسلامی کے کسی بھی ذمہ دار کی بلا اجازت شرعی مخالفت کرنے والے سے میں بیزار ہوں، خواب وہ میرا کیسا ہی قریبی عزیز ہو. نمبر 32، ہر اسلامی بھائی ہفتے میں کم از کم ایک بار علاقے دورہ برائے نیکی کی دعوت میں اول تا آخر شرکت کرے، اور ہر ماہ کم از کم 3 دن، 12 ماہ میں 1 ماہ، اور زندگی میں یکمشت کم از کم 12 ماہ کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرے. ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن اپنے کردار کی اصلاح پر استقامت پانے کے لیے روزانہ فکر مدینہ کر کے مدنی انعامات کا رسالہ پر کرے، اور ہر ماہ اپنے ذمہ دار کو جمع کروائے. نمبر 33، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت و سنت کا پیغام دنیا میں عام کرتے رہیے. نمبر 34، بد عقیدگیوں اور بد اعمالیوں نیز دنیا کی بے جا محبت، مال حرام اور ناجائز فیشن وغیرہ کے خلاف اپنی جد و جہد جاری رکھیے. حسن اخلاق اور مدنی مٹھاس کے ساتھ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے رہیے. نمبر 35، غصہ اور چڑچڑا پن کو قریب بھی مت پھٹکنے دیجیے، ورنہ دین کا کام دشوار ہو جائے گا. نمبر 36، میری تعریفات اور میرے بیان کی کیسٹوں سے میرے ورثہ کو دنیا کی دولت کمانے سے بچنے کی مدنی التجا ہے. نمبر 37، میرے ترکے وغیرہ کے معاملے میں حکم شریعت پر عمل کیا جائے. نمبر 38، مجھے جو کوئی گالی دے، برا بھلا کہے، زخمی کر دے یا کسی طرح بھی دل آزاری کا سبب بنے، میں اسے اللہ عز و جل کے لیے پیشگی معاف کر چکا ہوں. نمبر 39، مجھے ستانے والوں سے کوئی انتقام نہ لے. نمبر 40، بالفرض کوئی مجھے شہید کر دے تو میری طرف سے اسے میرے حقوق معاف ہے، ورثہ سے بھی درخواست ہے کہ اسے اپنا حق معاف کر دیں. اگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے محشر میں خصوصی کرم ہو گیا تو انشاء اللہ عز و جل اپنے قاتل یعنی مجھے شہادت کا جام پلانے والے کو بھی جنت میں لیتا جاؤں گا، بشرط یہ کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو. اگر میری شہادت عمل میں آئے تو اس کی وجہ سے کسی قسم کے ہنگامے اور ہڑتالیں نہ کی جائیں. اگر ہڑتال اس کا نام ہے کہ زبردستی کاروبار بند کروایا جائے، دکانوں اور گاڑیوں پر پتھراؤ وغیرہ کیا جائے، تو بندوں کی ایسی حق تلفیاں کرنا کوئی بھی مفتی اسلام جائز نہیں کہہ سکتا. اس طرح کی ہڑتال حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. کاش گناہ بخشنے والا خدائے غفار عز و جل مجھ گناہگار کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل معاف فرما دے. اے میرے پیارے پیارے اللہ عز و جل، جب تک زندہ رہوں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں گم رہوں، ذکر مدینہ کرتا رہوں، نیکی کی دعوت کے لیے کوشاں رہوں، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پاؤں اور بے حساب بخشا جاؤں، جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو. آہ کاش ہر وقت ندار محبوب میں گم رہوں. اے اللہ عز و جل اپنے حبیب پر بے شمار درود و سلام بھیج، ان کی تمام امت کی مغفرت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا الہی، جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. مدنی وصیت نامہ پہلی بار محرم الحرام 1411 ہجری بمطابق 1990 سنہ عیسوی مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے جاری کیا تھا، پھر کبھی کبھی تھوڑی بہت ترمیم کی گئی تھی. اب مزید بعض ترمیم کے ساتھ 10 جمادی الاولی 1434 سنہ ہجری بمطابق 23 مارچ 2013 سنہ عیسوی میں پیش خدمت ہے. فاتحہ اور ایصال ثواب کا مروجہ طریقہ، آج کل مسلمانوں میں خصوصاً کھانے پر جو فاتحہ کا طریقہ رائج ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. جن کھانوں کا ایصال ثواب کرنا ہے وہ سارے یا سب میں سے تھوڑا تھوڑا کھانا نیز ایک گلاس میں پانی بھر کر سب کچھ سامنے رکھ لیجیے. اب
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
پڑھ کر ایک بار،
قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
تین بار
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
ایک بار
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
ایک بار
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
ایک بار
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ایک بار
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
پڑھنے کے بعد یہ پانچ آیات پڑھیے.
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اب درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. اس کے بعد یہ آیات پڑھیے،
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اب فاتحہ پڑھانے والا ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے الفاتحہ کہے، سب لوگ آہستہ سے یعنی اتنی آواز سے کہ صرف خود سنے سورۃ الفاتحہ پڑھے. اب فاتحہ پڑھانے والا اس طرح اعلان کرے، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب مجھے دے دیجئے. تمام حاضرین کہہ دیں آپ کو دیا. اب فاتحہ پڑھانے والا ایصال ثواب کر دے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا فاتحہ کا طریقہ. ایصال ثواب کے الفاظ بتانے سے قبل امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فاتحہ سے قبل جو سورتیں وغیرہ پڑھتے تھے وہ یہ ہیں. ایک بار،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ایک بار،
بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
تین بار،
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
اسارے ثواب کے لیے دعا کا طریقہ، یا اللہ عز و جل جو کچھ پڑھا گیا اگر کھانا وغیرہ ہے تو اس طرح بھی کہیے، اور جو کچھ کھانا وغیرہ پیش کیا گیا ہے اس کا ثواب ہمارے ناقص عمل کے لائق نہیں بلکہ اپنے کرم کے شایان شان مرحمت فرما، اور اسے ہماری جانب سے اپنے پیارے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر پہنچا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، تمام اولیاء عظام رحمہم اللہ السلام کی جانب میں نظر پہنچا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے سیدنا آدم صفی اللہ علی نبی جینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اب تک جتنے انسان و جنات مسلمان ہوئے یا قیامت تک ہوں گے سب کو پہنچا. اس دوران بہتر یہ کہ جن جن بزرگوں کو خصوصاً ایصال ثواب کرنا ہے ان کا نام بھی لیتے جائیے، اپنے ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں اور اپنے پیر و مرشد کو بھی نام با نام ایصال ثواب کیجیے. فوج شدگان میں سے جن جن کا نام لیتے ہیں ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے. اگر کسی کا بھی نام نہ لے صرف اتنا ہی کہہ لے کہ یا اللہ عز و جل اس کا ثواب آج تک جتنے بھی اہل ایمان ہوئے ان سب کو پہنچا، تب بھی ہر ایک کو پہنچ جائے گا انشاء اللہ عز و جل. اب حسب معمول دعا ختم کر دیجئے. اگر تھوڑا تھوڑا کھانا اور پانی نکالا تھا تو وہ دوسرے کھانوں اور پانی میں ڈال دیجئے. مرحوم والدین کے ساتھ احسان، درود شریف کی فضیلت. امیرہ اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ رسالہ غفلت میں درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرحوم والدین کے لیے دعا و استغفار کیجیے. حضرت سیدنا ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ بنی سلمہ کا ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین مر چکے ہیں، اب بھی ان کے ساتھ احسان کا کوئی طریقہ باقی ہے؟ فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا و استغفار کرنا اور جو انہوں نے عہد کیا ہے اس کو پورا کرنا، اور جس رشتے والے کے ساتھ انہی کی وجہ سے سلوک کیا جا سکتا ہو اس کے ساتھ سلوک کرنا، اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے لیے دعا و استغفار کر کے انہیں خوشی پہنچائی جا سکتی ہے، اور نیک اعمال کر کے ایصال ثواب بھی کیا جا سکتا ہے. بلکہ اولاد کو چاہیے کہ نیک اعمال ہی کریں، کیونکہ مرنے کے بعد والدین کو ان کی اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور وہ نیک اعمال سے خوش اور برے سے رنجیدہ ہوتے ہیں. مرحوم والدین پر اولاد کے اعمال پیش ہوتے ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا صدقہ بن سلیمان جعفری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، میرا عنفوان شباب تھا، یعنی جوانی کے ابتدائی دن تھے، اور میں بری عادتوں اور دنیا کی رنگینیوں میں مگن تھا، مگر جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو میرا دل چوٹ کھا گیا. میں نے اپنی سابقہ خطاؤں پر شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خدا بندی میں توبہ کر لی اور اعمال صالحہ یعنی نیکیوں کی طرف راغب ہو گیا. شامت نفس سے ایک دن پھر کسی برے کام کا مرتکب ہو گیا تو اسی رات والد مرحوم خواب میں آئے اور فرمایا، میرے بیٹے، تیرے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ وہ نیک لوگوں کے اعمال جیسے ہوتے، لیکن اس مرتبہ جب تیرے اعمال پیش کیے گئے تو مجھے بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. خدا را مجھے میرے فوت شدہ دوستوں کے سامنے رسوا نہ کیا کرو. بس اس خواب کے بعد میری زندگی میں مدنی انقلاب آ گیا، میں ڈر گیا اور توبہ پر استقامت اختیار کر لی. اس حکایت کے راوی کہتے ہیں، تہجد کی نماز میں ہم حضرت سیدنا صدقہ بن سلیمان جعفری علیہ رحمت اللہ القوی کو اس طرح مناجات کرتے ہوئے سنتے تھے، اے صالحین کی اصلاح کرنے والے، اے بھٹکے ہوئوں کو سیدھی راہ چلانے والے، اے گناہگاروں پر رحم فرمانے والے، میں تجھ سے ایسی توبہ کا سوال کرتا ہوں جس کے بعد کبھی گناہ کی طرف نہ جاؤں، کبھی برائی اور ظلم کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھوں. اے خالق و مالک عز و جل، مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. لہذا چاہیے کہ اچھے اعمال کر کے والدین کو خوشی پہنچائیں اور برے اعمال سے بچ کر انہیں غمگین ہونے سے بچائیں. والدین کے ایصال ثواب سے متعلق دو فرامین مصطفیٰ ملاحظہ ہوں. والدین کی طرف سے خیرات کیجیے. نمبر ایک، جب تم میں سے کوئی کچھ نفل خیرات کرے تو چاہیے کہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے کہ اس کا ثواب انہیں ملے گا اور اس کے یعنی خیرات کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی. 10 حج کا ثواب. نمبر دو، جو اپنی ماں یا باپ کی طرف سے حج کرے، ان یعنی ماں یا باپ کی طرف سے حج ادا ہو جائے، اسے یعنی حج کرنے والے کو مزید 10 حج کا ثواب ملے. سبحان اللہ عز و جل. جب کبھی نفلی حج کی سعادت حاصل ہو تو فوت شدہ ماں یا باپ کی نیت کر لیجئے تاکہ ان کو بھی حج کا ثواب ملے، آپ کا بھی حج ہو جائے، بلکہ مزید 10 حج کا ثواب ہاتھ آئے. اگر ماں باپ میں سے کوئی اس حال میں فوت ہو گیا کہ ان پر حج فرض ہو چکنے کے باوجود وہ نہ کر پائے تھے، تو اب اولاد کو حج بدل کا شرف حاصل کر لینا چاہیے. حج بدل کے تفصیلی احکام کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب رفیق الحرمین کا صفحہ 208-214 کا مطالعہ فرمائیے. مزید ان کی خوشنودی اور رب عز و جل کی رضا جوئی کے لیے ان کی قبروں پر حاضری بھی دیتے رہیں. مقبول حج کا ثواب. چنانچہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو بنیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے حج مقبول کے برابر ثواب پائے، اور جو بکثرت ان کی قبر کی زیارت کرتا ہو فرشتے اس کی قبر کی یعنی جب یہ فوت ہوگا زیارت کو آئیں. جمعہ کو زیارت قبر کی فضیلت. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے، جو شخص جمعہ کے روز اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس سورہ یاسین پڑھے، بخش دیا جائے۔ تابعی بزرگ حضرت محمد بن نعمان سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے ماں باپ یا ان میں سے ایک کی قبر کی ہر جمعہ میں زیارت کیا کرے تو اس کی بخشش کی جائے گی اور وہ بھلائی کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ حدیث بالا کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ القوی نے فرمایا کہ یہاں جمعہ سے مراد یا تو جمعہ کا دن ہے یا پورا ہفتہ، بہتر ہے کہ ہر جمعہ کے دن والدین کی قبور کی زیارت کیا کرے اگر وہاں حاضری میسر نہ ہو، جیسے کہ یہ فقیر اب پاکستان میں ہے اور میرے والدین کی قبریں ہندوستان میں، تو ہر جمعہ کو ان کے لیے ایصال ثواب کیا کرے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرنے والا گویا اب بھی ان کی خدمت کر رہا ہے، جو ثواب ان کی زندگی میں ان کی خدمت کرنے کا ہے وہی ثواب ان کی وفات کے بعد ان کی قبور کی زیارت کا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ والدین کی وفات کے بعد تین کام کرو، ایک یہ کہ ہر جمعہ کو ان کی قبروں کی زیارت کرو، ان کے لیے دعا ختم وغیرہ پڑھو، دوسرا یہ کہ ان کے قرض ادا کرو، ان کے وعدے پورے کرو، تیسرے یہ کہ والد کے دوستوں اور والدہ کی سہیلیوں کو اپنا باپ و ماں سمجھو اور ان کی خدمت کرو۔ احتیاط فرمائیں، یاد رکھیے جب زیارت قبور کے لیے جائیں تو احتیاط فرمائیں کہ کسی قبر پر پاؤں نہ پڑے۔ اگر قبروں پر پاؤں رکھے بغیر ماں باپ وغیرہ کی قبروں تک نہ جا سکتے ہوں تو اب دور ہی سے فاتحہ پڑھنا ہوگا، کیونکہ بزرگوں کے مزاروں یا ماں باپ کی قبروں پر جانا مستحب کام ہے، جبکہ مسلمانوں کی قبر پر پاؤں رکھنا ناجائز و حرام، اور مستحب کام کے لیے حرام کام کی شریعت میں اجازت نہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ارشاد فرماتے ہیں، اس کا لحاظ لازم ہے کہ جس قبر کے پاس بالخصوص جانا چاہتا ہے اس تک ایسا قدیم یعنی پرانا راستہ ہو جو کہ قبریں مٹا کر نہ بنایا گیا ہو، اگر قبروں پر سے ہو کر جانا پڑے تو اجازت نہیں۔ سر راہ دور کھڑے ہو کر ایک قبر کی طرف متوجہ ہو کر ایثار ثواب کر دے۔ اگر والدین ناراضی میں فوت ہوئے ہوں، جس کے ماں باپ ناراضی کے عالم میں فوت ہو گئے ہوں، وہ ان کے لیے بکثرت دعائیں مغفرت کرے کہ مرنے والے کے لیے سب سے بڑا تحفہ دعائیں مغفرت ہے، اور ان کی طرف سے خوب خوب ایصال ثواب کرے، اولاد کی طرف سے مسلسل نیکیوں کے تحائف پہنچیں گے تو امید ہے کہ والدین مرحومین راضی ہو جائیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 197 پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا، اب ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس کو نیکوکار لکھ دیتا ہے۔ میٹھے میٹھے عیسائی بھائیو، خوب خوب نیک اعمال کر کے والدین کو ایصال کیجیے اور ان کو راحت پہنچائیے، اور وسعت ہو تو مدرسۃ المدینہ، جامعات المدینہ یا مسجد وغیرہ تعمیر کروا کر، ورنہ تعمیر میں اپنا حصہ شامل کر کے ان کے لیے ثواب جاریہ کیجیے۔ میٹھے میٹھے عیسائی بھائیو، نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہوتی ہے اور ان کی دعاؤں کے تفیل فوت شدہ والدین کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں، لہذا نیک بننے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور مدنی انعامات کو اپنا لیجیے، خوب مدنی قافلوں میں سفر کیجیے اور والدین کو ایثار ثواب کیجیے۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت کی ایک مدنی بہار ملاحظہ فرمائیے۔ والد صاحب سے عذاب اٹھ گیا۔ چنانچہ ایک عیسائی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے، میں نے عید کے دوسرے روز عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی، اسی دوران والد مرحوم جن کو فوت ہوئے 2 برس گزر گئے تھے میرے خواب میں بہت اچھی حالت میں تشریف لائے۔ میں نے پوچھا، ابو انتقال کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا، کچھ عرصہ گناہوں کی سزا ملی مگر اب عذاب اٹھ گیا ہے۔ تم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو ہرگز مت چھوڑنا کہ اسی کی برکت سے مجھ پر کرم ہوا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہے اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی، ہے بے حد محبت بھرا مدنی ماحول، یہاں سنتیں سیکھنے کو ملیں گی، دلائے گا خوف خدا مدنی ماحول۔ نماز کے فدیے کا بیان، درود شریف کی فضیلت، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ رسالہ غسل کا طریقہ میں درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت بنیاد ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت یعنی پاکیزگی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عبادت میں کوتاہی کا کفارہ جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے دیا جائے اسے فدیہ کہتے ہیں، اور نماز کا فدیہ یہ ہے کہ ہر نماز کے عوض ایک صدقہ فطر شرعی فقیر کو خیرات کرے. نماز کے فدیے کے بارے میں تفصیل ملاحظہ فرمائیے. جن کے رشتہ دار فوت ہوئے ہوں وہ ضرور پڑھیں. میت کی عمر میں سے 9 سال عورت کے لیے اور 12 سال مرد کے لیے نابالغی کے نکال دیجیے. بکیہ سالوں کا حساب لگائیے کہ کتنی مدت تک کی نمازیں اس کے ذمے قضا کی باقی ہیں. زیادہ سے زیادہ کا اندازہ لگا لیجیے، بلکہ چاہے تو نابالغی کی عمر کے بعد بقیہ تمام عمر کا حساب لگا لیجیے. اب فی نماز ایک ایک صدقہ فطر خیرات کیجیے. ایک صدقہ فطر کی مقدار تقریباً 2 کلو سے 80 گرام کم، 1920 گرام، 1920 گرامز گیہوں یا اس کا آٹا یا اس کی رقم ہے، اور ایک دن کی 6 نمازیں ہیں، 5 فرض اور 1 وتر واجب. مثلاً 2 کلو سے 80 گرام کم گیہوں کی رقم 12 روپے ہو تو ایک دن کی نمازوں کے 72 روپے ہوئے، 72 روپیز، اور 30 دن کے 2160 روپے، 2160، اور 12 ماہ کے تقریباً 25,920 روپے ہوئے، 25,920 روپیز. اب کسی میت پر 50 سال کی نمازیں باقی ہیں تو فدیہ ادا کرنے کے لیے 12,96,000 روپے خیرات کرنے ہوں گے، 12,96,000. ظاہر ہے کہ ہر شخص اتنی رقم خیرات کرنے کی استطاعت یعنی طاقت نہیں رکھتا. اس کے لیے علماء کرام رحمہ اللہ السلام نے شرعی حیلہ ارشاد فرمایا. مثلا وہ 30 دن کی تمام نمازوں کے فدیے کی نیت سے 2160 روپے کسی فقیر کی مل کر دے، 2160. فقیر اور مسکین کی تعریف آگے آئے گی. یہ 30 دن کی نمازوں کا فدیہ ادا ہو گیا. اب وہ فقیر کی رقم دینے والے کو ہی ہبا کر دے یعنی تحفے میں دے دے. یہ قبضہ کرنے کے بعد پھر فقیر کو 30 دن کی نمازوں کے فدیے کی نیت سے قبضے میں دے کر اس کا مالک بنا دے. اسی طرح لوٹ پھر کرتے رہیں، یوں ساری نمازوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا. 30 دن کے ذریعے ہی حیلہ کرنا شرط نہیں، وہ تو سمجھانے کے لیے مثال دی ہے. بالفرض 50 سال کے فدیوں کی رقم موجود ہو تو ایک ہی بار لوٹ پھر کرنے میں کام ہو جائے گا. نیز فطرے کی رقم کا حساب گیہوں کی موجودہ بھاؤ سے لگانا ہوگا. روزوں کا فدیہ، اسی طرح فی روزہ بھی ایک صدقہ فطر ہے. نمازوں کا فدیہ ادا کرنے کے بعد روزوں کا بھی اسی طریقے سے فدیہ ادا کر سکتے ہیں. غریب و امیر سبھی فدیے کا حیلہ کر سکتے ہیں. اگر ورثہ اپنے مرحومین کے لیے یہ عمل کرے تو یہ میت کی زبردست امداد ہوگی. اسی طرح مرنے والا بھی انشاءاللہ عز و جل فرض کے بوجھ سے آزاد ہوگا اور ورثہ بھی اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے. بعض لوگ مسجد وغیرہ میں ایک قرآن پاک کا نسخہ دے کر اپنے من کو منا لیتے ہیں کہ ہم نے مرحوم کی تمام نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا. یہ ان کی غلط فہمی ہے. تفصیل کے لیے دیکھیے فتاوی رضا وجیہ جلد 8 صفحہ 167. یاد رکھیے، مرحوم کی نمازوں کا فدیہ اولاد اور دیگر ورثہ کی طرح کوئی عام مسلمان بھی دے سکتا ہے. مرحوم کے فدیے کا ایک مسئلہ، عورت کی عادت حیض اگر معلوم ہو تو اتنے دن، اور نہ معلوم ہو تو ہر مہینے سے 3 دن 9 برس کی عمر سے مستثنی کریں. مگر جتنی بار حمل رہا مدت حمل کے مہینوں سے ایام حیض کا استثنا نہ کریں. عورت کی عادت نفاس اگر معلوم ہو تو ہر حمل کے بعد اتنے دن مستثنی کریں، اور نہ معلوم ہو تو کچھ نہیں کہ نفاس کے لیے جانب عقل یعنی کم سے کم میں شرعاً کچھ تقدیر نہیں. ممکن ہے کہ ایک ہی منٹ آ کر فوراً پاک ہو جائے. سادات کرام کو نماز کا فدیہ نہیں دے سکتے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے سیدوں اور غیر مسلموں کو نماز کا فدیہ دینے کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا، یہ صدقہ یعنی نماز کا فدیہ حضرات سادات کرام کے لائق نہیں، اور غنود وغیرہم کفار ہند اس صدقے کے لائق نہیں. ان دونوں کو دینے کی اصلاً اجازت نہیں، نہ ان کے دیے ادا ہو. مسلمین، مساکین، ذوی القربا، غیر ہاشمین یعنی اپنے مسکین مسلمان رشتہ دار غیر ہاشمیوں کو دینا دونا یعنی دگنا اجر ہے. 100 کوڑوں کا ہیلا، حیلہ شرعی کا جواز قرآن و حدیث اور فقہ حنفی کی معتبر کتب میں موجود ہے. چنانچہ حضرت سیدنا ایوب علی نبی جنا و علیہ الصلاۃ والسلام کی بیماری کے زمانے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار خدمت سراپا عظمت میں تاخیر سے حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم کھائی کہ میں تندرست ہو کر 100 کوڑے ماروں گا. صحتیاب ہو جانے پر اللہ عز و جل نے انہیں 100 تیلیوں کی جھاڑو مارنے کا حکم ارشاد فرمایا. نور العرفان صفحہ 700 128 ملخصاً. اللہ تبارک و تعالی پارہ 23 سورۃ الصاد کی آیت نمبر 44 میں ارشاد فرماتا ہے:
وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ.
ترجمہ کنزل ایمان: اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ. عالمگیری میں حیلوں کا ایک مستقل باب ہے جس کا نام کتاب الحیل ہے. چنانچہ عالمگیری کتاب الحیل میں ہے: جو ہیلا کسی کا حق مارنے یا اس میں شبہ پیدا کرنے یا باطل سے فریب دینے کے لیے کیا جائے وہ مکروہ ہے، اور جو ہیلا اس لیے کیا جائے کہ آدمی حرام سے بچ جائے یا حلال کو حاصل کر لے وہ اچھا ہے. اس قسم کے ہیلوں کے جائز ہونے کی دلیل اللہ عز و جل کا یہ فرمان ہے:
وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ.
ترجمہ کنزل ایمان: اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ. کان چھیدنے کا رواج کب سے ہوا؟ ہیلے کے جواز پر ایک اور دلیل ملاحظہ فرمائیے. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت سیدتنا سارہ اور حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما میں کچھ چپکلش ہو گئی. حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قسم کھائی کہ مجھے اگر قابو ملا تو میں حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی عضو کاٹوں گی. اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا و علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا کہ ان میں صلح کروا دے. حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی: ما حیلۃ یمینی، یعنی میری قسم کا کیا حیلہ ہوگا؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا و علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی کہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دو کہ وہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان چھید دے. اسی وقت سے عورتوں کے کان چھیدنے کا رواج پڑا. گائے کے گوشت کا تحفہ. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گائے کا گوشت حاضر کیا گیا. کسی نے عرض کی: یہ گوشت حضرت سیدتنا بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر صدقہ ہوا تھا. فرمایا: وَلَهَا صدقہ وَلَنَا هَدِيَّة، یعنی یہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے صدقہ تھا، ہمارے لیے ہدیہ ہے. زکات کا شرعی حیلہ. اس حدیث پاک سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت سیدتنا بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ صدقے کی حقدار تھی، ان کو بطور صدقہ ملا ہوا گائے کا گوشت، اگرچہ ان کے حق میں صدقہ ہی تھا، مگر ان کے قبضہ کر لینے کے بعد جب بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا تھا تو اس کا حکم بدل گیا تھا اور اب وہ صدقہ نہ رہا تھا. یوں ہی کوئی مستحق شخص زکات اپنے قبضے میں لینے کے بعد کسی بھی آدمی کو تحفتاً دے سکتا یا مسجد وغیرہ کے لیے پیش کر سکتا ہے. کہ مذکورہ مستحق شخص کا پیش کرنا اب زکات نہ رہا، ہدیجہ یا عتیجہ ہو گیا. فقہائے کرام رحمہ اللہ السلام زکات کا شرعی حیلہ کرنے کا طریقہ یوں ارشاد فرماتے ہیں: زکات کی رقم مردے کی تجہیز و تکفین یا مسجد کی تعمیر میں صرف نہیں کر سکتے کہ تملیک فقیر، یعنی فقیر کو مالک کرنا نہ پائی گئی. اگر ان امور میں خرچ کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فقیر کو زکات کی رقم کا مالک کر دیں اور وہ تعمیر مسجد وغیرہ میں صرف کریں، اس طرح ثواب دونوں کو ہوگا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، کفن دفن بلکہ تعمیر مسجد میں بھی حیلہ شرعی کے ذریعے زکات استعمال کی جا سکتی ہے، کیونکہ زکات تو فقیر کے حق میں تھی، جب فقیر نے قبضہ کر لیا تو اب وہ مالک ہو چکا، جو چاہے کرے. حیلہ شرعی کی برکت سے دینے والے کی زکات بھی ادا ہو گئی اور فقیر بھی مسجد میں دے کر ثواب کا حقدار ہو گیا. فقیر شرعی کو حیلے کا مسئلہ بے شک سمجھا دیا جائے. فقیر کی تعریف. فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو مگر اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے، یا نصاب کی قدر تو ہو مگر اس کی حاجت اسدیجہ یعنی ضروریات زندگی میں مستغرق یعنی گھرا ہوا ہو، مثلا رہنے کا مکان، خانہ داری کا سامان، سواری کے جانور یا اسکوٹر یا کار، کاریگروں کے اوزار، پہننے کے کپڑے، خدمت کے لیے لونڈی غلام، علمی شغل رکھنے والے کے لیے اسلامی کتابیں جو اس کی ضرورت سے زائد نہ ہوں. اسی طرح اگر مدیون یعنی مقروض ہے اور دین یعنی قرضہ نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے تو فقیر ہے، اگرچہ اس کے پاس ایک تو کیا کئی نصابیں ہوں. مسکین کی تعریف. مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے اور اسے سوال حلال ہے۔ فقیر یعنی جس کے پاس کم از کم ایک دن کا کھانے کے لیے اور پہننے کے لیے موجود ہے، اس کو بغیر ضرورت و مجبوری سوال حرام ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا جو بھکاری کمانے پر قدرت ہونے کے باوجود بلا ضرورت و مجبوری بطور پیشہ بھیک مانگتے ہیں، گناہگار و عذاب نار کے حقدار ہیں، اور جو ایسوں کے حال سے باخبر ہوں اسے ان کو دینا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مرحومین کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے ان کی نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کرنے اور شریعت کے احکام پر پابندی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عدت و سوگ کا بیان، درود شریف کی فضیلت۔ امیر علیہ السنت دامت برکاتہ العالیہ رسالہ سیدی قطب مدینہ میں درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، 100 حاجتیں پوری ہوں گی۔ سلطان دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ عز و جل ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عدت کی تعریف، لغت میں عدت بمعنی شمار و گنتی ہے، جبکہ شریعت میں اس انتظار کو عدت کہتے ہیں جو طلاق یا شوہر کی وفات کے سبب نکاح یا شبہ نکاح کے زائل ہونے کے بعد کیا جائے۔ اس زمانے میں دوسرا نکاح کرنا ممنوع ہوتا ہے۔ وفات کی عدت، وفات کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اور جب عورت امید یعنی حمل سے ہو تو عدت کی مدت بچے کی ولادت ہونے تک ہے، اگرچہ شوہر کی وفات کے فوراً بعد بچے کی ولادت ہو جائے۔ اگر 2 یا 3 بچے ایک حمل سے ہوئے تو پہلے کی ولادت ہونے سے عدت پوری ہوگی۔ عدت کہاں گزارنی ہوتی ہے؟ عدت شوہر کے ہی گھر میں گزارنی ہوتی ہے۔ اگر مکان ڈھہ رہا ہو یا ڈھہنے کا خوف ہو یا چوروں کا یا مال طرف ہونے کا خوف ہو تو ان صورتوں میں مکان بدل سکتی ہیں۔ دوران عدت گھر سے نکلنا کیسا؟ دوران عدت عورت گھر سے باہر نہیں جا سکتی، البتہ ضرورتاً گھر سے باہر جانے کی اجازت ہے۔ جیسے بیمار ہو گئی اور ڈاکٹر گھر پر نہیں آ سکتی تو دن ہی دن میں جائے اور غروب آفتاب سے پہلے واپس آ جائے۔ عدت کے دوران نکاح کرنا کیسا؟ عدت کے دوران نہ کسی سے نکاح کر سکتی ہے نہ ہی اسے نکاح کا پیغام دیا جا سکتا۔ امام اہل سنت اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن لکھتے ہیں، جب تک عدت نہ گزرے نکاح تو نکاح، نکاح کا پیغام دینا بھی حرام قطعی ہے۔ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ عدت کے اندر پڑھایا گیا نکاح باطل و حرام ہے۔ عدت میں پیغام نکاح کا حکم، جو عورت عدت میں ہو اس کے پاس صراحتاً نکاح کا پیغام دینا حرام ہے، اور موت کی عدت ہو تو اشارتاً کہہ سکتے ہیں، اور طلاق رجعی یا بائن یا فسق کی عدت میں اشارتاً بھی نہیں کہہ سکتے۔ اشارتاً کہنے کی صورت یہ ہے کہ کہے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں مگر یہ نہ کہے کہ تجھ سے، ورنہ صراحت ہو جائے گی، یا کہے میں ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جس میں یہ وصف ہوں اور وہ اوصاف بیان کرے جو اس عورت میں ہیں، یا کہے مجھے تجھ جیسی کہاں ملے گی، لیکن پردے اور دیگر لوازمات کی پابندی ضروری ہے۔ دوران عدت پردے کا حکم، عدت سے قبل جن جن سے پردہ کرنا شرعاً فرض تھا تو دوران عدت بھی ان ہی سے پردہ کرنا ہوگا، جبکہ طلاق مغلظہ، طلاق بائنہ اور خلع والی دوران عدت شوہر سے بھی پردہ کرے گی۔ سوگ کا بیان، حضرت سیدتنا ام عتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے مگر شوہر پر 4 مہینے 10 دن سوگ کرے۔ نیز ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا شوہر مر گیا ہے وہ نہ کسم کا رنگا ہوا کپڑا پہنے اور نہ گیرو کا رنگا ہوا اور نہ زیور پہنے اور نہ مہندی لگائے اور نہ سرما۔ سوگ کی تعریف، سوگ کے معنی یہ ہے کہ زینت کو ترک کرے۔ سوگ سے متعلق ضروری احکام، سو اس پر ہے کہ جو کہ عاقلہ بالغہ مسلمان ہو اور موت یا طلاق کے بائن کی عدت ہو. ایسی اسلامی بہن کو اپنی عدت پوری ہونے تک سوگ منانا شرعاً واجب اور اس کا ترک حرام ہے. حتیٰ کہ طلاق دینے والا سوگ سے منع کرتا ہے یا شوہر نے مرنے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ سوگ نہ کرنا, جب بھی سوگ واجب ہے. سوگ میں یہ کام ممنوع ہیں, ہر قسم کا زیور یہاں تک کہ انگوٹھی, چھلا اور کانچ کی چوڑیاں وغیرہ نہ پہنے, کسی بھی رنگ کا ریشمی کپڑا نہ پہنے, سرما نہ لگائے, کنگھی نہ کرے, مجبوری ہو تو موٹے دندانوں کی طرف سے کنگھی کرے. ہر طرح کی زیب و زینت, ہار, پھول, مہندی, خوشبو وغیرہ کا استعمال ترک کر دے. ضروری نہیں کہ بحالت سوگ سفید لباس ہی کو پہنے, بلکہ سادہ اور ممکن ہو تو پرانا لباس اپنائے, انہیں استعمال میں لائے. گھر سے شدید مجبوری کے بغیر نہ نکلے, حتیٰ کہ اجتماع, ذکر و میلاد کی محافل, قرآن خانی وغیرہ میں نہیں جا سکتی. کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو دوران عدت اس کے گھر بھی نہیں جا سکتی. الغرض ہر قسم کا سنگار ختم عدت تک منع ہے. دوران عدت جشن ولادت کے موقع پر دلی طور پر خوش ہونے میں حرج نہیں, البتہ اس خوشی کے موقع پر بھی عمدہ لباس و زیورات وغیرہ نہیں پہن سکتی. ہاں, گھر میں جھنڈے اور لائٹیں وغیرہ لگانے اور نیاز کرنے میں مانعت نہیں. سوگ میں ان کاموں کی اجازت ہے. چارپائی پر سونا, بچھونا بچھانا, سونے کے لیے یا بیٹھنے کے لیے منع نہیں. غسل کرنا, صاف ستھرا اور سادہ لباس پہننا, سر درد کی وجہ سے سر میں تیل کا استعمال کرنا. تیل کا استعمال کوشش کرے رات میں کرے اور یہ زینت کی نیت سے نہ کرے. آنکھوں میں درد کے سبب سرما لگا سکتی, ممکن ہو تو سفید سرما لگائے, یہ بھی رات میں لگائے اور زینت کی نیت سے نہ لگائے. بال الٹ جائیں یا سر درد کے سبب کنگا کر سکتی ہے, مگر کنگے کے موٹے دندانوں والی طرف سے کنگا کرے, جس سے فقط بال سلجھا لے, زینت کی نیت نہ ہو. جس مرض کا علاج گھر میں نہیں ہو سکتا اس کے لیے باہر جا سکتی ہے, لیکن رات کا اکثر حصہ شوہر کے مکان میں ہی گزارے, اور اگر اسی مکان میں علاج ممکن ہو تو اب باہر نکلنا حرام ہے. ضرورتاً فون پر گفتگو کر سکتی ہے. عدت کے دن ختم ہونے پر عورت کو مسجد میں جانا یا مسجد کو دیکھنا, کسی رشتہ دار وغیرہ کے بلانے پر نکلنا, نفل ادا کرنا, صبح یا شام کسی مخصوص وقت عدت کو ختم کرنا یا اس دن گھر سے ضرورتاً نکلنا, ان تمام باتوں کی شرعاً کوئی اصل نہیں. ہاں, ختم عدت پر اسی دن گھر سے رشتہ دار وغیرہ کے گھر جانے کے لیے نکلنے میں کوئی حرج بھی نہیں, اور نہ ہی شکرانے کے نفل پڑھنے میں کوئی حرج ہے. البتہ عدت کو ختم کرنے کے لیے یہ سب کام ضروری نہیں. شوہر کی قبر پر نہ جائے, بلکہ گھر سے اس کے لیے فاتحہ پڑھ کر دعائیں مغفرت کرے. متفرق بیانات. بیان نمبر ایک, غسل میت سے قبل کا بیان. درود شریف کی فضیلت. سرکار نامدار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا, دعا مانگ قبول کی جائے گی, سوال کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انمول ہیرے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ رسالہ انمول ہیرے میں ایک تمثیل بیان فرماتے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں, ایک بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ کسی باغ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا باغ میں سے کوئی شخص سنگ ریزے یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر پھینک رہا ہے. ایک سنگ ریزہ خود اس کو بھی آ کر لگا. اسے خدام کو دوڑایا کہ جا کر سنگ ریزے پھینکنے والے کو پکڑ کر میرے پاس حاضر کرو. چنانچہ خدام نے ایک گوار کو حاضر کر دیا. بادشاہ نے کہا, یہ سنگ ریزے تم نے کہاں سے حاصل کیے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا, میں ویرانے میں سیر کر رہا تھا کہ میری نظر ان خوبصورت سنگ ریزوں پر پڑی, میں نے ان کو جھولی میں بھر لیا. اس کے بعد پھرتا پھراتا اس باغ میں آ نکلا اور پھل توڑنے کے لیے یہ سنگ ریزے استعمال کر لیے. بادشاہ نے کہا, تم ان سنگ ریزوں کی قیمت جانتے ہو؟ اس نے عرض کی, نہیں. بادشاہ بولا, یہ پتھر کے ٹکڑے دراصل انمول ہیرے تھے جنہیں تم نادانی کے سبب ضائع کر چکے. اس پر وہ شخص افسوس کرنے لگا, مگر اب اس کا افسوس کرنا بیکار تھا کہ وہ انمول ہیرے اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اسی طرح ہماری زندگی کے لمحات بھی انمول ہیرے ہیں. اگر ان کو ہم نے بیکار ضائع کر دیا تو حسرت و ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا. دن کا اعلان. حضرت سیدنا امام بیہقی علی رحمۃ اللہ القوی شعب الایمان میں نقل کرتے تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے, اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو, کہ آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, زندگی کا جو دن نصیب ہو گیا اسی کو غنیمت جان کر جتنا ہو سکے اس میں اچھے اچھے کام کر لیے جائیں تو بہتر ہے, کیونکہ مرنے کے بعد کوئی عمل نہ ہو سکے گا. یہ دنیا دار العمل اور آخرت دار الجزا ہے. جو یہاں جیسا کرے گا آخرت میں ویسا ہی بدلہ پائے گا. خوش نصیب ہیں وہ جو اپنی زندگی میں قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول رہتے ہیں. اللہ عز و جل ہمیں بھی موت اور قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے موت کے بعد آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے. حشر میں اٹھنے تک اسی میں ہزاروں سال رہنا ہوگا. یہ کسی کے لیے گل و گلزار تو کسی کے لیے قعر عذاب و نار ہوگی. نہ جانے ہمارا کیا بنے گا. اللہ عز و جل ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور قبر محبوب کے جلووں سے پر نور فرمائے. آئیے قبر سے متعلق کچھ روایات ملاحظہ فرمائیے. قبر کی حاضری پر گریہ و زاری. چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کی قبر پر تشریف لاتے تو اس قدر آنسو بہاتے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. عرض کی گئی, جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ نہیں روتے مگر قبر پر بہت روتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا, میں نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے, آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے. اگر قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے, اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے. خوف عثمانی. اللہ اللہ, جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف خدائے رحمان عز و جل. ان کا لقب ذوالنورین تھا کہ ان کے نکاح میں رحمت کونین صاحب کعبہ قوسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یکے بعد دیگرے دو شہزادیاں تھیں. انہیں دنیا ہی میں قطعی جنتی ہونے کی بشارت مل چکی تھی اور ان سے معصوم فرشتے حیا کرتے تھے. اس کے باوجود قبر کی ہولناکیوں اور اندھیریوں کے بارے میں بے انتہا خوف زدہ رہا کرتے تھے. خوف خدا عجز و جل کے غلبے کے موقع پر ایک بار ارشاد فرمایا, اگر مجھے جنت و جہنم کے درمیان لایا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ ان دونوں میں سے کس میں جاؤں گا تو میں وہیں راکھ ہو جانا پسند کروں. سب سے پہلے قبر میں آنے والا. حضرت سیدنا عطا بن یسار علیہ رحمت اللہ الغفار سے روایت ہے, جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دیتا اور کہتا ہے, میں تیرا عمل ہوں. وہ مردہ پوچھتا ہے, میرے بال بچے کہاں ہیں, میری نعمتیں میری دولتیں کہاں ہیں؟ تو عمل کہتا ہے, یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے اور میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا. افسوس, 7 کروڑ افسوس, ہمارے دلوں پر گناہوں کی تہے جم چکی ہیں. حالانکہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ موت آ کر رہے گی, عین ممکن ہے آج ہی آ جائے اور ہم بھی قبر میں اتار دیے جائیں. یہ بھی جانتے ہیں کہ رات کو بجلی فیل ہو جائے تو دل گھبراتا اور اندھیرا کاٹ کھاتا ہے, اس کے باوجود قبر کے ہولناک اندھیرے کا کوئی احساس نہیں. افسوس, ہم صدموں سے بھرپور موت کی تیاری سے یکسر غافل ہیں. یاد رکھیے, ہر وہ چیز جس سے زندگی میں آدمی کو محض دنیاوی محبت ہوتی ہے, مرنے کے بعد اس کی یاد تڑپاتی ہے اور یہ صدمہ مردے کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے. اس بات کو یوں سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب کسی کا پھول جیسا اکلوتا بچہ گم ہو جاتا ہے تو وہ کس قدر پریشان ہوتا ہے, اور اگر ساتھ ہی اس کا کاروبار وغیرہ بھی تباہ ہو جائے تو اس کے صدمے کا کیا عالم ہوگا. نیز اگر وہ افسر بھی ہو اور مصیبت بلائے مصیبت اس کا وہ عہدہ بھی جاتا رہے تو اس پر جو کچھ صدمے کے پہاڑ ٹوٹیں گے اس کو وہی سمجھے گا. لہذا مردے کو بھی والدین, بیوی, بچوں, بھائی, بہنوں اور دوستوں کا فراق, نیز گاڑی, لباس, مکان, دکان, عمدہ پلنگ, فرنیچر, کھانے پینے کی چیزوں کا ذخیرہ, خون پسینے کی کمائی, عہدہ وغیرہ, ہر ہر وہ چیز جس سے اسے محض دنیا کے لیے محبت تھی, اس کی جدائی کا صدمہ ہوتا ہے. اور جو جتنا زیادہ لذت نفس کی خاطر راحتوں میں زندگی گزارتا ہے, مرنے کے بعد ان آسائشوں کے چھوٹنے کا صدمہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. جس کے پاس مال و دولت کم ہو اس کو اس کے چھوٹنے کا غم بھی کم, اور جس کے پاس زیادہ ہو اس کو چھوٹنے کا غم بھی زیادہ. یاد رہے, یہ کم یا زیادہ غم اسی صورت میں ہوگا جبکہ اس نے اس مال و دولت سے دنیاوی محبت کی ہوگی. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں, یہ انکشاف جان نکلتے ہی تدفین سے پہلے ہو جاتا ہے, اور وہ فانی دنیا کی جن جن نعمتوں پر مطمئن تھا ان کی جدائی کی آگ اس کے اندر شعلہ زن ہوتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جو اللہ اللہ عز و جل کے نیک بندے ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا کے مال و اسباب سے دل نہیں لگایا ہوتا، انہیں مال چھوٹنے کا صدمہ بھی نہیں ہوتا اور قبر میں ان کے خوب مزے ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، مومن کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کی جاتی ہے، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور بار ہے، مومن اپنی قبر میں ایک سرسبز باغ میں ہوتا ہے اور اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کی جاتی ہے اور اس کی قبر 14ویں کے چاند کی طرح روشن کر دی جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ اس کی قبر روشن اور جنت کا باغ ہو۔ آئیے قبر روشن کرنے، آخرت سنوارنے، نیکیوں پر استقامت پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کیجیے اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے مدنی انعامات کے مطابق عمل کر روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پور کیجیے اور ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ کے اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروائیے۔ آپ کی ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار پیش خدمت ہے، دل کا درد دور ہو گیا، پکا قلعہ، زمزم نگر، حیدرآباد، باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح کا بیان ہے، اچانک میرے دل میں درد ہوا، جب دواؤں سے فائدہ نہ ہوا تو باب المدینہ کراچی آ کر اسپتال میں دل کا آپریشن کروایا، مگر تکلیف ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی، درد کی بے شمار دوائیاں استعمال کی لیکن فائدہ نہ ہوا، آخر کار ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں عاشقان رسول کے ہمراہ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سنتوں بھرے سفر پر روانہ ہو گیا۔ الحمد اللہ عز و جل، اس مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے اللہ عز و جل نے میرے مرض کو دور کر دیا۔ دل میں گر درد ہو یا کہ سر درد ہو، پاؤ گے صحت قافلے میں چلو، آپریشن ٹلے اور شفائیں ملے، کر کے ہمت چلے قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بیان نمبر 2، جنازے کی گاڑی میں بیان، درود شریف کی فضیلت۔ رسول اکرم شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قبرستان کی حاضری، حضرت سیدنا امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے، جب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو میں نے بہت آہو بکا کی یعنی خوب رویا دھویا اور ان کی قبر پر روزانہ حاضری دینے لگا، پھر رفتہ رفتہ کچھ کمی آ گئی۔ ایک روز والد مرحوم نے خواب میں تشریف لا کر فرمایا، اے بیٹے تم نے کیوں تاخیر کر دی؟ میں نے پوچھا، کیا آپ کو میرے آنے کا علم ہو جاتا ہے؟ فرمایا، کیوں نہیں، مجھے تمہاری ہر حاضری کی خبر ہو جاتی تھی اور میں تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا تھا، نیز میرے پڑوسی مردے بھی تمہاری دعا سے راضی ہوتے تھے۔ چنانچہ اس خواب کے بعد میں نے پابندی سے والد صاحب کی قبر پر جانا شروع کر دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ قبر والے رشتے داروں اور دوست یاروں کی آمد اور ان کی دعا اور ایصال ثواب پر خوش ہوتے ہیں، اور جو رشتے دار نہیں جاتا اس کے منتظر رہتے ہیں، لہذا ہمیں قبرستان جا کر مسلمانوں کی قبروں کی زیارت کرنی چاہیے کہ یہ سنت باعث یاد آخرت و مغفرت اور اہل قبور کے لیے سبب منفعت ہے۔ اس سلسلے میں 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ ہوں۔ 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ نمبر 2، جب کوئی شخص ایسی قبر پر گزرے جسے دنیا میں جانتا تھا اور اس پر سلام کرے تو وہ مردہ اسے پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ نمبر 3، جو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی ہر جمعہ کے دن زیارت کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی اور نیکوکار لکھا جائے گا۔ قبرستان کے مردے خواب میں آ پہنچے، ایک صاحب کا معمول تھا کہ وہ قبرستان میں آ کر بیٹھ جاتے اور جب بھی کوئی جنازہ آتا اس کی نماز پڑھتے اور شام کے وقت قبرستان کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس طرح دعائیں دیتے، اے قبر والوں، خدا تم کو انس عطا کرے، تمہاری غربت پر رحم کرے، تمہارے گناہ معاف فرمائے اور نیکیاں قبول کرے۔ وہی صاحب فرماتے ہیں، ایک شام بوقت رخصت میں اپنا قبرستان والا معمول پورا نہ کر سکا، یعنی انہیں دعائیں دیے بغیر ہی گھر آ گیا۔ میرے خواب میں ایک کثیر مخلوق آ گئی، میں نے ان سے پوچھا، آپ لوگ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ بولے، ہم قبرستان والے ہیں، آپ نے عادت کر لی تھی کہ گھر آتے وقت ہم کو ہدیہ یعنی تحفہ دیتے تھے اور آج نہ دیا۔ میں نے کہا، وہ ہدیہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا، وہ ہدیہ دعاؤں کا تھا۔ میں نے کہا اچھا اب یہ ہدیہ میں تم کو پھر سے دوں گا. اس کے بعد میں نے اپنے اس معمول کو کبھی ترک نہ کیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس حکایت سے معلوم ہوا کہ مرنے والے اپنی قبروں پر آنے اور جانے والوں کو پہچانتے ہیں اور انہیں زندوں کی دعاؤں سے فائدہ پہنچتا ہے. جب زندہ لوگوں کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کے تحفے آنا بند ہوتے ہیں تو ان کو آگاہی حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ عز و جل انہیں اجازت دیتا ہے تو گھروں پر جا کر عیسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ بھی کرتے ہیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان, فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 650 پر والیوم نمبر 9 پیج نمبر 650 پر نقل کرتے ہیں, مؤمنین کی روحیں ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات, روزے عید, روزے عاشورہ اور شب براءت کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہے اور ہر روح غمناک بلند آواز سے ندا کرتی ہے یعنی پکار کر کہتی ہے کہ اے میرے گھر والوں, اے میری اولاد, اے میرے قرابت داروں, ہمارے ایصال ثواب کی نیت سے صدقہ یعنی خیرات کر کے ہم پر مہربانی کرو. ہے کون کے گریا کرے یا فاتحہ کو آئے, بے کس کے اٹھائے تیری رحمت کے بھرن پھول. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے, مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسانوں کی مانند ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے, اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سے بہتر ہوتی ہے. اللہ عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے. زندوں کا ہدیہ یعنی تحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے. نورانی لباس. ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا, کیا زندہ لوگوں کی دعا تم لوگوں کو پہنچتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا, ہاں اللہ عز و جل کی قسم وہ نورانی لباس کی صورت میں آتی ہے, ہم اسے پہن لیتے ہیں. جلوائے یار سے ہو قبر آباد, وحشت قبر سے بچا یا رب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, معلوم ہوا فوج شدہ مسلمانوں کو زندوں کی دعاؤں کا بے حد فائدہ پہنچتا ہے. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل کتاب مدنی پنسورہ صفحہ 397 پیج 397 پر ہے مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے, میری امت گناہوں سمیت قبر میں داخل ہوگی اور جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی کیونکہ وہ مومنین کی دعاؤں سے بخش دی جاتی ہے. مجھ کو ثواب بھیجو, دعائیں ہزار دو, گو قبر میں اتارا نہ دل سے اتار دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قبرستان کے مدنی پھول. نمبر 1, قبرستان میں اس طرح کھڑے ہو کہ قبلے کی طرف پیٹ اور قبر والوں کے چہروں کی طرف منہ ہو. اس کے بعد ترمذی شریف میں بیان کردہ یہ سلام کہیے, السلام علیکم یا اہل القبور, یغفر اللہ لنا ولکم, انتم سلفنا ونحن بالاثر. ترجمہ, اے قبر والوں تم پر سلام ہو, اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے, تم ہم سے پہلے آ گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں. نمبر 2, قبرستان کے حاضری کے موقع پر ادھر ادھر کی باتوں اور غفلت بھرے خیالوں کے بجائے فکر مدینہ یعنی اپنا محاسبہ کرتے ہوئے حدیث پاک کے ان الفاظ کو یاد کیجئے, کما تدین اتدان یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی. قبر میں میت اترنی ہے ضرور, جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. نمبر 3, قبر پر پھول ڈالنا بہتر ہے, جب تک تر رہیں گے تسبیح کریں گے اور میت کا دل بہلے گا. نمبر 4, یوں ہی جنازے پر پھولوں کی چادر ڈالنے میں حرج نہیں. نمبر 5, قبر پر سے تر گھاس نوچنا نہ چاہیے کہ اس کی تسبیح سے رحمت اترتی ہے اور میت کو انس حاصل ہوتا ہے اور نوچنے میں میت کا حق ضائع کرنا ہے. نمبر 6, قبر کے اوپر اگربتی نہ جلائی جائے, اس میں سوئے ادب یعنی بے ادبی اور بد فعلی ہے. نمبر 7, قبر پر چراغ یا موم بتی وغیرہ نہ رکھے, ہاں رات کو رات چلنے والوں کے لیے روشنی مقصود ہو تو قبر کی ایک جانب خالی زمین پر موم بتی یا چراغ رکھ سکتے ہیں. نمبر 8، قبر پر پاؤں رکھنا یا سونے سے قبر والے کو ایزا ہوتی ہے، اور بلا اجازت شرعی کسی مسلمان کو ایزا دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، لہذا کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں نہ رکھے، نہ کسی قبر کو روندے، نہ کسی قبر پر بیٹھے اور نہ ہی ٹیک لگائے، کیونکہ اس سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ چنانچہ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھیے۔ نمبر 1، مجھے آگ کی چنگاری یا تلوار پر چلنا یا میرا پاؤں جوتے میں سی دیا جانا زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر چلوں۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص انگاروں پر بیٹھ جائے جس سے اس کے کپڑے جل جائیں اور آگ اس کی کھال تک پہنچ جائے تو یہ قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اجتماع ذکر و نعت برائے ایصال ثواب۔ بیان نمبر 1، ایمان کی حفاظت، درود شریف کی فضیلت۔ امام الصابرین سید الشاکرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے، اے محمد علیہ الصلاۃ والسلام، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک بار درود بھیجے، میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور تمہاری امت میں سے جو کوئی ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بلعم بن باعورہ کا انجام۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بلعم بن باعورہ کی جبارین نامی قوم سے جنگ کا ارادہ کیا اور سرزمین شام میں نزول فرمایا تو بلعم بن باعورہ کی قوم اس کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ بہت بڑا اور طاقتور لشکر لے کر آئے ہیں تاکہ ہم سے جنگ کریں اور ہمیں ہمارے شہروں سے نکال کر ہمارے بجائے بنی اسرائیل کو اس سرزمین میں آباد کریں، تمہارے پاس اس میں آدم ہے اور تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے، تم نکلو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ انہیں یہاں سے بھگا دے۔ قوم کی بات سن کر بلعم نے کہا، افسوس ہے تم پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتے اور ایماندار لوگ ہیں، اس لیے میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم ملا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایسا کیا تو میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ قوم نے جب گریہ و زاری کے ساتھ مسلسل اصرار کیا تو بلعم نے کہا، اچھا میں پہلے اپنے رب عز و جل کی مرضی معلوم کر لوں۔ بلعم کا یہی طریقہ تھا کہ جب کبھی کوئی دعا کرتا تو پہلے مرضی الہی عز و جل معلوم کر لیتا اور خواب میں اس کا جواب مل جاتا، چنانچہ اس مرتبہ اس کو یہ جواب ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف دعا نہ کرنا، چنانچہ اس نے قوم سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے رب عز و جل سے اجازت چاہی تھی مگر میرے رب عز و جل نے ان کے خلاف بد دعا کرنے کی ممانعت فرما دی ہے۔ پھر اس کی قوم نے اسے ہدیجے اور نذرانے دیے جنہیں اس نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد قوم نے دوبارہ اس سے بد دعا کرنے کی درخواست کی تو دوسری مرتبہ بلعم نے رب تبارک و تعالی سے اجازت چاہی، اب کی بار اس کا کچھ جواب نہ ملا تو اس نے قوم سے کہہ دیا کہ مجھے اس مرتبہ کچھ جواب ہی نہیں ملا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوتا تو وہ پہلے کی طرح دوبارہ بھی صاف منع فرما دیتا۔ پھر قوم نے اور بھی زیادہ اصرار کیا حتیٰ کہ وہ ان کی باتوں میں آ گیا، چنانچہ بلعم بن باعورہ اپنی گدھی پر سوار ہو کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوا، گدھی نے اسے کئی مرتبہ گرایا اور وہ پھر سوار ہو جاتا حتیٰ کہ اللہ عز و جل کے حکم سے گدھی نے اس سے کلام کیا اور کہا، افسوس، اے بلعم کہاں جا رہے ہو، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ فرشتے مجھے جانے سے روک رہے ہیں، شرم کرو، کیا تم اللہ تعالیٰ کے نبی اور فرشتوں کے خلاف بد دعا کرنے جا رہے ہو؟ بلعم پھر بھی باز نہ آیا اور آخرکار وہ بد دعا کرنے کے لیے اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ پر چڑھا۔ اب بلعم جو بد دعا کرتا اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اس کی قوم کی طرف پھیر دیتا تھا، اور اپنی قوم کے لیے جو دعائے خیر کرتا تھا تو بجائے قوم کے بنی اسرائیل کا نام اس کی زبان پر آتا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی قوم نے کہا، اے بلعم تو یہ کیا کر رہا ہے، بنی اسرائیل کے لیے دعا اور ہمارے لیے بد دعا کیوں کر رہا ہے؟ بلعم نے کہا، یہ میرے اختیار کی بات نہیں، میری زبان میرے قبضے میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت مجھ پر غالب آ گئی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس کی زبان نکل کر اس کے سینے پر لٹک گئی، اس نے اپنی قوم سے کہا، میری تو دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی، اب میں تمہیں ان کے خلاف ایک تدبیر بتاتا ہوں، تم حسین و جمیل عورتوں کو برا سوار کر ان کے لشکر میں بھیج دو، اگر ان میں سے ایک شخص نے بھی بدکاری کر لی تو تمہارا کام بن جائے گا، کیونکہ جو قوم زنا کرے اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوتا ہے اور اسے کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ چنانچہ بلعام کی قوم نے اسی طرح کیا۔ جب عورتیں بن سنور کر لشکر میں پہنچی تو ایک کنعانی عورت بنی اسرائیل کے ایک سردار کے پاس سے گزری تو وہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے اسے پسند آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود اس سردار نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی۔ اس کی پاداش میں اسی وقت بنی اسرائیل پر تعاون مسلط کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشیر اس وقت وہاں موجود نہ تھا۔ جب وہ آیا تو اس نے بدکاری کا قصہ معلوم ہونے کے بعد مرد و عورت دونوں کو قتل کر دیا۔ تب تعاون کا عذاب ان سے اٹھا لیا گیا، لیکن اس دوران 70,000 اسرائیلی تعاون سے ہلاک ہو چکے تھے۔ روایت ہے کہ بعض انبیاء کرام علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے دریافت کیا کہ تو نے بلعم بن باورہ کو اتنی نعمتیں عطا فرما کر پھر کیوں اس کو ذلت کے گھڑوں میں گرا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا، اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہاں میں اس طرح ذلیل و خوار اور خائب و خاسر نہ کرتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قوم جبارین کا ایک ایسا شخص جو ان میں نہایت ہی معزز تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے اسم آدم کا علم دیا تھا اور وہ ایسا مستجاب الدعوات تھا کہ جو دعا مانگتا قبول ہوتی، لیکن اس کا انجام کتنا عبرتناک ہوا کہ اس کا ایمان ہی سلامت نہ رہا اور کافر ہو کر مرا۔ بارگاہ الہی سے ایسا مردود و مطرود ہوا کہ عمر بھر کتے کی طرح لٹکتی ہوئی زبان لیے پھرا اور آخرت میں جہنم کی بھڑکتی ہوئی 16 بار نار کا حقدار ہوا، العیاذ باللہ عز وجل۔ اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہمیں اللہ عز وجل کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں گناہوں کی نحوست ایمان کی بربادی کا سبب نہ بن جائے، کیونکہ اس بات پہ تو کوئی شک نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر ہم میں سے کسی کے پاس اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ وہ مرتے دم تک مسلمان ہی رہے گا۔ جس طرح بے شمار کفار خوش قسمتی سے مسلمان ہو جاتے ہیں، اسی طرح متعدد بد نصیب مسلمانوں کا معاذ اللہ عز و جل ایمان سے منحرف ہونا یعنی پھر جانا بھی ثابت ہے، اور جو ایمان سے پھر کر یعنی مرتد ہو کر مرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ چنانچہ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 217 میں فرمانے باری تعالی ہے،
وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔
ترجمہ کنسل ایمان، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا عکارت گیا دنیا اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا، نہ جانے ہمارا خاتمہ کیسا ہو۔ ایک طویل حدیث پاک میں نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی، ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے، بعض کافر پیدا ہوئے حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے، جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے مومنانہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر مرے، بعض کافر پیدا ہوئے کافر زندہ رہے اور مومن ہو کر مریں گے۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا میں آنے کو تو ہم آ گئے، مگر اب دنیا سے ایمان کو سلامت لے جانے کے لیے سخت دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا، اور پھر بھی کچھ نہیں معلوم کہ خاتمہ کیسا ہوگا۔ آہ آہ آہ، موت کے وقت ایمان چھیننے کے لیے شیطان طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا، حتیٰ کہ ماں باپ کا روپ دھار کر بھی ایمان پر ڈاکے ڈالے گا اور یہود و نصارہ کو درست ثابت کرنے کی مضموم سعی کرے گا۔ یقیناً وہ ایسا نازک موقع ہوگا جس پر اللہ رحمان عز و جل کا خاص کرم و احسان ہوگا، وہی کامیاب و کامران ہوگا اور اسی کا ایمان سلامت رہے گا۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 83 پر فرماتے ہیں،
ہیں کہ امام ابن الحاج مکی قدس سرہ السامی مدخل میں فرماتے ہیں کہ دمع نزع دو شیطان آدمی کے دونوں پہلو پر آ کر بیٹھتے ہیں، ایک اس کے باپ کی شکل بن کر، دوسرا ماں کی. ایک کہتا ہے وہ شخص یہودی ہو کر مرا، تو بھی یہودی ہو جا کہ یہود وہاں بڑے چین سے ہیں. دوسرا کہتا ہے وہ شخص نصرانی یعنی کرسچن ہو کر دنیا سے گیا، تو بھی نصرانی یعنی کرسچن ہو جا کہ نصارہ یعنی کرسچن وہاں بڑے آرام سے ہیں. پیدا نہ ہونے والا قابل رشک ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی معاملہ بڑا نازک ہے. بربادی ایمان کے خوف سے خائفین کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. دنیا میں جیتے جی مومن ہونا یقیناً باعث سعادت ہے، مگر یہ سعادت حقیقت میں اسی صورت میں سعادت ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت ایمان سلامت رہے. خدا کی قسم، قابل رشک وہی ہے جو قبر کے اندر بھی مومن ہے. جی ہاں، جو دنیا سے ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہوا وہی حقیقی معنوں میں کامیاب، اور جو جنت کو پالے وہی با مراد ہے. چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے
فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.
ترجمہ کنز الایمان، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے. بری صحبت ایمان کے لیے خطرناک ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خاتمہ برا ہونے یا ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کے کچھ اسباب ہیں، جن میں ایک بہت بڑا سبب بری صحبت ہے. یاد رکھیے، بری صحبت ایمان کے لیے بہت خطرناک ہے. افسوس، 7 کروڑ افسوس، اس کے باوجود ہم برے دوستوں سے باز نہیں آتے، گپ شپ کی بیٹھکوں سے خود کو نہیں بچاتے، مذاق مسخریوں اور غیر سنجیدہ حرکتوں کی عادتوں سے پیچھا نہیں چھڑاتے. بری صحبت کی نحوست ایسی چھائی ہے کہ لمحہ بھر کے لیے بھی تنہائی میں یاد الہی عز و جل کرنے کو جی نہیں چاہتا. زبان کی عدم حفاظت کا دور دورہ ہو گیا. ہماری اکثریت کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو منہ میں آیا بک دیا. افسوس، اللہ عز و جل کی خوشی اور ناخوشی کا احساس کم ہو گیا زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اہمیت کے تعلق سے. ایک عبرت انگیز حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے. چنانچہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے. بندہ کبھی اللہ تعالی کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک نہایت معمولی ہوتی ہیں. اللہ تعالی اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کرتا ہے، اور کبھی اللہ پاک کی ناراضی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا، اس بات کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماحول بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. زبانوں کی لگامیں اکثر ڈھیلی ہو چکی ہے. سنی علماء کی صحبتوں سے محروم، مدنی ماحول سے دور، غیر سنجیدہ نوجوانوں بلکہ اسی طرح کے بک بک جھجک کرنے والے بڑبڑیے بڑے بوڑھوں کی فضول بیٹھکوں سے حساس شخص بہت گھبراتا ہے، کیونکہ ایسی جگہوں پر زبانیں کینچیوں کی طرح چل رہی ہوتی ہیں. معاذ اللہ عز و جل، بسا اوقات کفیہ کریمات بھی بک دیے جاتے ہیں. ایسی مجلسوں میں بربادی ایمان کا سخت خطرہ رہتا ہے. نیکی کی دعوت دینے یا کسی سخت حاجت پڑنے اور شرعی اجازت ملنے پر حسب ضرورت شرکت کرنے کے علاوہ ایسی محفلوں سے دور رہنا بے حد ضروری ہے. تشویش، سخت تشویش کی بات یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا انکار یوں ہی جو فعل منافی ایمان یعنی ایمان کی ضد ہے، مثلا بت یا چاند سورج کو سجدہ کرنا، ایسا قطعی کفر ہے کہ اس میں جہالت بھی عذر نہیں. یعنی اس کا کفر ہونا معلوم ہو یا نہ ہو، دونوں ہی صورتوں میں کفر ہے. چنانچہ علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ عمدۃ القاری میں ارشاد فرماتے ہیں ہر اس انسان کی تکفیر کی جائے، یعنی اس کو کافر قرار دیا جائے گا جو صریح کلمہ کفر منہ سے نکالے یا پھر ایسا فعل کرے جو کفر کا باعث ہو، اگرچہ وہ یہ جانتا نہ ہو کہ یہ کلمہ یا فعل کفر ہے. افسوس، ہماری غالب اکثریت کو کفریہ کریمات کی کما حقہ معلومات بھی نہیں. ہر ایک کو اپنے بارے میں یہ خوف رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسا قول یا فعل صادر ہو جائے جس کے سبب معاذ اللہ عز و جل ایمان برباد ہو جائے اور کیا کلایا سب اکارت جائے اور معاذ اللہ عز و جل کفر ہی پر دنیا سے سفر ہو جائے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم مقدر ہو جائے۔ کفریہ کلمات عام ہونے کے بعض اسباب۔ افسوس صد کروڑ افسوس، آج کل فلموں، ڈراموں، فلمی گانوں، اخباری مضمونوں، جنسی اور رومانی ناولوں، عشقیہ و فسقیہ افسانوں، بچوں کی بےہودہ کہانیوں، طرح طرح کے بےتکے ہفت روزوں، حیا سوز ماہ ناموں اور مخرب اخلاق ڈائجسٹوں اور مزاحیہ چٹکلوں کی کیسٹوں وغیرہ کے ذریعے کفریہ کلمات عام ہوتے جا رہے ہیں۔ کفریہ کلمات کے متعلق علم سیکھنا فرض ہے، یاد رکھیے کفریہ کلمات کے متعلق علم حاصل کرنا فرض ہے۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 612 پر فرماتے ہیں، محرمات باطنیہ یعنی باطنی ممنوعات، مثلا تکبر و ریا و عجب یعنی خود پسندی و حسد وغیرہ، اور ان کے معالجات یعنی علاج کے ان کا علم بھی ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے۔ مزید صفحہ 626 پر فتاوی شامی کے حوالے سے فرماتے، حرام الفاظ اور کفریہ کلمات کے متعلق علم سیکھنا فرض ہے، اس زمانے میں یہ سب سے ضروری امور ہیں، مگر افسوس آج مسلمان علم دین سے دور جا پڑا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ راہ ہدایت سے بھٹک کر نہ صرف گناہوں کے دلدل میں پھنس چکا ہے بلکہ ہنسی مذاق اور غمی و خوشی کے موقعوں پر بڑی بے باکی کے ساتھ کفریہ کلمات بک دیتا ہے۔ یاد رکھیے جس طرح اندھیرے میں سفر کرنے کے لیے چراغ کی روشنی ضروری ہے، اسی طرح ایمان کی حفاظت اور زندگی کے اس سفر میں کامیابی کے لیے عقل کو علم دین کے چراغ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر علم دین کی روشنی نہیں ہوگی تو عقل کا بے لگام گھوڑا ٹھوکر کھا کر کفر و جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتا رہ جائے گا۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد پائی جانے والی برائیوں کی وجوہات کا جائزہ لیں تو ہمیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ جہالت بھی نظر آئے گی کہ لوگ لا علمی کی وجہ سے ان برائیوں اور گناہوں میں مبتلا ہیں۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ جو جہالت کے نشے میں بدمست ہو وہ کیا جانے کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے رسول، رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقبول ہے، بے شک تم لوگ اپنے رب کی طرف سے دلیل یعنی ہدایت پر ہو جب تک تم میں دو نشے ظاہر نہ ہو، ایک جہالت کا نشہ اور دوسرا دنیاوی زندگی سے محبت کا نشہ، پس تم لوگ ابھی تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو اور اللہ عزوجل کی راہ میں جہاد کرتے ہو، لیکن جب تم میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی تو تم نہ تو نیکی کا حکم دو گے اور نہ برائیوں سے منع کرو گے اور نہ راہ خدا میں جہاد کرو گے، پس اس وقت قرآن و سنت کی بات کہنے والا مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں کی طرح ہوگا۔ افسوس فی زمانہ یہ دونوں مضموم نشے عام دیکھے جا رہے ہیں۔ جہالت کے نشے میں آج ہماری غالب اکثریت بدمست ہے۔ اگر کوئی کہے کہ تعلیم تو خوب عام ہو گئی ہے اور جگہ بجگہ اسکول اور کالج کھل چکے ہیں، اب جہالت کہاں رہی ہے، تو معاف کیجئے، صرف عصری تعلیم جہالت کا علاج نہیں، صحیح یہی ہے کہ اسلامی احکام پر مبنی فرض علوم حاصل کرنے ہی سے جہالت دور ہو سکتی ہے۔ فی زمانہ مسلمانوں کی بھاری اکثریت میں ضروری دینی معلومات کا بے حد فقدان یعنی کمی ہے۔ آج دنیا جن لوگوں کو تعلیم یافتہ کہتی ہے، ان کی اکثریت درست مخارج سے قرآن کریم نہیں پڑھ سکتی، یہ جہالت نہیں تو کیا ہے؟ پڑھے لکھوں سے وضو اور غسل کا صحیح طریقہ یا نماز کے ارکان پوچھ لیجئے، شاید ہی کوئی بتا پائے۔ ان سے جنازے کی دعا سنانے کی فرمائش کر دیکھیے، شاید بغلے جھانکنے لگے۔ جہالت و بے دینی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ علماء دین کا ادب و احترام کرنے کی بجائے معاذ اللہ عز و جل علماء کی توہین کی جاتی ہے۔ ہنسی مذاق اور خوشی و غمی کے موقعوں پر کلمات کفر بکے جاتے ہیں، بد اخلاقی، بد سلوکی، عورتوں پر ظلم، دھوکہ دہی، وعدہ خلافی، شراب نوشی اور دیگر خرافات کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ ان سب برائیوں کا سبب علم دین سے دوری، فکر آخرت سے غفلت اور
ایمان کی حفاظت کا ذہن نہ ہونا ہے. افسوس ست کروڑ افسوس, آج کل اکثر مسلمانوں کی توجہ صرف اور صرف مروجہ عصری تعلیم کی طرف ہے, اسی کی ہر طرف پذیرائی ہے, ساری دولت و قوت اسی پر صرف کی جا رہی ہے, جبکہ ایمان کی حفاظت کا ذہن رکھنے والے اور علم دین کے پڑھنے والے سعادت مند نسبتاً کم ہیں. یقیناً یہ سب دنیاوی زندگی کے نشے کے کرشمے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, ایمان کی حفاظت اور علم دین حاصل کرنے کا ایک بہت بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت بھی ہے. اجتماع میں شرکت کو معمول بنا لیجیے, ان شاء اللہ عز و جل اس کی برکت سے ایمان کی حفاظت کا سامان ہوگا اور علم دین کے موتی ملیں گے, جہالت کے اندھیرے دور ہوں گے اور زندگی علم و عمل کی کرنوں سے جھل ملانے لگے گی. آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کے مدنی بہار سماعت فرمائیے. پتھر دل بھی رو پڑا. چنانچہ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے, اٹھتی جوانی اور اچھی صحت نے مجھے مغرور بنا دیا تھا, نت نئے فینسی ملبوسات سلوانا, کالج آتے جاتے بس کا ٹکٹ بھلانا, کنڈکٹر مانگے تو بدماشی پر اتر آنا, رات گئے تک آوارہ گردی میں وقت گوانا, جوئے میں پیسے لٹانا وغیرہ, ہر طرح کی معصیت مجھ میں سرایت کیے ہوئے تھی. والدین سمجھا سمجھا کر تھک چکے تھے, میری اصلاح کے لیے دعا کرتے کرتے امی جان کی پلکیں بھیگ جاتی, مگر میں تھا کہ اپنے ہی حال میں مست تھا اور میرے کانوں پر جوں تک نہ رنگتی. شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے کہ حسن اتفاق سے ہمارے علاقے کے ایک عیسائی بھائی کبھی کبھی سرسری طور پر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت پیش کر دیتے اور میں بھی سنی انسنی کر دیتا, مگر ایک بار اجتماع والی شام وہی اسلامی بھائی محبت بھرے انداز میں ایک دم اصرار پر اتر آئے کہ آج تو آپ کو چلنا ہی پڑے گا. میں ٹالتا رہا مگر وہ نہ مانے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے رکشہ روک لیا اور بڑی منت کے ساتھ کچھ اس انداز میں بیٹھنے کے لیے درخواست کی کہ اب مجھ سے انکار نہ ہو سکا. میں بیٹھ گیا اور ہم دعوت اسلامی کے اولین مدنی مرکز جامع مسجد گلزار حبیب آ پہنچے. جب دعا کے لیے بتیاں بجھائی گئیں تو یہ سمجھ کر کہ اجتماع ختم ہو گیا ہے میں اٹھ گیا. مجھے کیا معلوم کہ اب آنے والے لمحات میں میری تقدیر میں مدنی انقلاب برپا ہونے والا ہے. خیر میرے اس محسن اسلامی بھائی نے محبت بھرے انداز میں سمجھا بجھا کر مجھے جانے سے اور میں دوبارہ بیٹھ گیا. اب اللہ 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 کی صداؤں سے فضا گونج اٹھی. اللہ اللہ کی یہ صدائیں نہ صرف میرے کانوں میں رس گھول رہی تھی بلکہ میرے قلب پر چڑی گناہوں کی گندگی دھو رہی تھی. پھر جب رکت انگیز دعا شروع ہوئی تو شرکاء اجتماع کی ہچکیوں کی آواز بلند ہونے لگی, یہاں تک کہ میرے جیسا پتھر دل آدمی بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا ہو کر رہ گیا. تمہیں لطف آ جائے گا زندگی کا, قریب آ کے دیکھو ذرا مدنی ماحول. تنزل کے گہرے گھڑے میں تھے ان کی, ترقی کا باعث بنا مدنی ماحول. یقیناً مقدر کا وہ ہے سکندر جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع کی برکت سے معاشرے کا ایک بگڑا ہوا نوجوان اپنے آپ کو سدھارنے اور سنتوں بھری زندگی گزارنے کے لیے کمر بستہ ہو گیا. آپ بھی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی سے شرکت کی نیت کر لیجئے, اور جس طرح ان اسلامی بھائی نے محبت بھرے انداز سے اس نوجوان پر انفرادی کوشش اور اجتماع کی دعوت پیش کی, آپ بھی اسی طرح انفرادی کوشش کرتے ہوئے دوسروں کو اجتماع کی دعوت دیجیے, بلکہ پہلے سے ترکیب بنا کر انہیں اجتماع میں اپنے ساتھ لائیے. انشاءاللہ عز و جل توبہ کی توفیق نصیب ہوگی اور ایمان کی حفاظت اور نیک نمازی بننے کا جذبہ بیدار ہوگا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت اور خاتمہ بالخیر فرمائے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بیان نمبر دو, صحبت کا اثر, درود شریف کی فضیلت. شاہ بحروبر مالک خلد و کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے, تم اپنی مجلسوں یعنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو, کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا حاتم اسم کی دعا کی برکت.
مشہور بزرگ حضرت سیدنا حاتم اسم علیہ رحمت اللہ الاکرم ایک بار بلخ شہر میں بیان فرما رہے تھے. دوران بیان گناہگاروں کی خیرخواہی کے جذبے کے تحت دعا مانگی، اے پروردگار عز و جل، اس اجتماع میں جو سب سے بڑا گناہگار ہے اپنی رحمت سے اس کی مغفرت فرما. ایک کفن چور بھی وہاں موجود تھا. جب رات ہوئی تو وہ کفن چرانے کی غرض سے قبرستان گیا، مگر جو ہی قبر کھودی ایک غیبی آواز گونج اٹھی، اے کفن چور، تو آج دن کے وقت حاتم اسم کے اجتماع میں بخشا جا چکا ہے، پھر آج رات یہ گناہ کیوں کرنے لگا ہے؟ یہ سن کر وہ رو پڑا اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے واقعی نیک بندوں کی صحبت اور عاشقان رسول کے اجتماعات میں شرکت دونوں جہانوں کے لیے باعث سعادت ہے، کیونکہ نیک بندے دوسروں کے لیے بھی باعث منفعت ہوتے ہیں. اور جو اسلامی بھائی جس قدر اپنے دوسرے اسلامی بھائیوں کے لیے نفع بخش ہوگا، اسی قدر اس کے مراتب و درجات بلند ہوتے جائیں گے. حدیث پاک میں وارد ہے، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے اور لوگوں میں بدتر وہ ہے جو لوگوں کو تکلیف دے. لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کو تکلیف اور ایذا دینے سے بچیں اور انہیں فائدہ پہنچا کر خیر الناس یعنی بہتر اور بھلائی پانے والے لوگوں میں شامل ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ذکر کرنے والوں کی مجلس اختیار کرو. حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس چیز کی اصل پر رہبری نہ کروں جس سے تم دنیا و آخرت کی بھلائی پالو؟ یعنی پس وہ اصل چیز یہ ہے کہ تم ذکر کرنے والوں کی مجلس اختیار کرو. اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ مجلس سے مراد علماء دین و اولیاء کاملین صالحین و واصلین کی مجلسیں ہیں، کیونکہ یہ مجلس جنت کے باغات ہیں. جیسا کہ دوسری حدیث شریف میں ہے، یہ مجلس خام مدرسے ہوں یا درس قرآن و حدیث کی مجلسیں یا حضرات صوفیہ کرام کی محفلیں، یہ فرمان بہت جامع ہے. جس مجلس میں اللہ عز و جل کا خوف، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شوق پیدا ہو، وہ مجلس اکسیر ہے. ذکر اللہ کی مجلس میں شرکت. اللہ عز و جل کے کچھ فرشتے گھوم پھر کر ذکر کی مجالس تلاش کرتے ہیں. جب وہ کوئی ایسی مجلس دیکھتے ہیں جس میں اللہ عز و جل کا ذکر ہو رہا ہو تو ان لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان تک کا خلا پر ہو جاتا ہے. جب وہ مجلس متفرق یعنی منتشر ہوتی ہے تو فرشتے آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں. پھر اللہ عز و جل ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ خود زیادہ جاننے والا ہے، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں، ہم زمین سے تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں. وہ تیری پاکی اور بڑائی بیان کر رہے تھے، تیرا کلمہ پڑھتے اور تیری تعریف کرتے تھے اور تجھ سے سوال کرتے تھے. رب تعالیٰ فرماتا ہے، وہ کیا مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے. اللہ عز و جل فرماتا ہے، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، نہیں. اللہ عز و جل فرماتا ہے، اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں، اور وہ تیری پناہ طلب کر رہے تھے. اللہ عز و جل فرماتا ہے، کس چیز سے پناہ چاہتے تھے؟ عرض کرتے ہیں، اے اللہ عز و جل، جہنم سے. رب تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، نہیں. اللہ عز و جل فرماتا ہے، اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں، وہ تجھ سے مغفرت چاہتے تھے. رب عز و جل فرماتا ہے، میں نے ان کی مغفرت فرما دی اور ان کی مراد انہیں عطا فرما دی، اور جس سے وہ پناہ چاہتے تھے انہیں اس سے پناہ عطا فرما دی. وہ عرض کرتے ہیں، یا رب عز و جل، ان میں فلا شخص بھی ہے جو بہت گناہگار ہے، وہ وہاں سے گزر رہا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا. اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں نے اس کو بھی بخش دیا، کیونکہ یہ ایسی قوم ہے جس کا ہم نشین یعنی ہم صحبت بھی محروم نہیں رہتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں یہ معلوم ہوا کہ رحمت خداوندی لا محدود ہے اور اس کی رحمت سے کوئی فرد خارج نہیں، بلکہ ہر ایک کو اس کی رحمت محیط ہے، اور یہی عقیدہ اسلام نے مسلمانوں کو دیا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں رحمت خداوندی کے طلبگار رہیں اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، تاکہ اللہ عز و جل کے نیک بندوں پر نازل ہونے والی رحمتوں کی چھینٹے ہم پر بھی پڑیں اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھے برے ساتھی کی مثال۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے برے ساتھی کی مثال مشک کے اٹھانے اور بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے۔ مشک ایک بہترین خوشبو کا نام ہے۔ اٹھانے والا یا تو تمہیں ویسے ہی دے گا، یا تم اس سے کچھ خرید لو گے، یا تم اس سے اچھی خوشبو پاؤ گے، اور بھٹی دھونکنے والا یا تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تم اس سے بدبو پاؤ گے۔ اللہ عز و جل کے لیے دوستی کی فضیلت۔ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بلا شبہ جنت میں یاقوت کے ستون ہیں جن پر زبرجد کے بالا خانے ہیں، ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ ایسے چمکتے ہیں جیسے بہت روشن ستارہ چمکتا ہے۔ صحابہ اکرام علی مردوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان بالا خانوں میں کون خوش نصیب رہیں گے؟ ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے آپس میں محبت رکھتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی یاد کے لیے اکٹھے ہونے والے۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن خدا رحمان عز و جل کی دائیں جانب۔ اس میں فضیلت کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ تعالی جہت و سمت سے پاک ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء، ان کے چہروں کا نور دیکھنے والوں کی نگاہوں کو خیرہ کرتا ہوگا۔ انبیاء و شہداء ان کے مقام اور قرب الہی کو دیکھ کر ادھار مسرت فرمائیں گے۔ صحابہ اکرام علی مردوان میں سے کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، یہ مختلف قبائل اور بستیوں کے لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ عز و جل کی یاد کے لیے اکٹھے ہوتے تھے، اور پاکیزہ باتیں اس طرح چنتے تھے جس طرح کھجور کا کھانے والا بہترین کھجوروں کو چنتا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے، آج میں انہیں اپنے سائے یعنی سایہ رحمت پہ جگہ دوں گا، جبکہ میرے سائے کے سوا آج کوئی سایہ نہیں ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 56 صفحات پر مشتمل رسالے اچھے ماحول کی برکتیں صفحہ 21 پر ہے۔ ایک اچھا اور پاکیزہ ماحول جہاں ذکر الہی اور ذکر مصطفی کا موقع فراہم کرتا ہے، وہاں فرمودات رب العالمین عز و جل اور فرمودات رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سننے لکھنے اور پڑھنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور ماحول کی برکتوں کے سبب ان پر عمل پیرا ہونے کا ایک ولولہ اور جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ چنانچہ کوئی فرد اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا کہ عمل کرنے کا وہ اعلیٰ جذبہ جو ایک پاکیزہ ماحول کی صحبت سے ملتا ہے، وہ دوسری طرح ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ اگر احیاء العلوم میں شرح و بسط کے ساتھ بیان کیے گئے فن تصوف کا خلاصہ چند الفاظ میں بیان کرنا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس فن کی انتہا محبت الہی عز و جل اور اس کی ابتدا اچھی صحبت ہیں، کیونکہ اچھی صحبت سے نیک خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور انسان کو اپنی پیدائش کے مقصد، دنیاوی زندگی کی بے ثباتی، اخروی زندگی کے دوام، حساب و کتاب اور جزا و سزا پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اس سے دل میں خوف و امید پیدا ہوتے ہیں جو انسان میں آخرت کے لیے عمل شروع کرنے کی خواہش پیدا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آخرت کی طرف توجہ ہو جاتی ہے اور نفسانی خواہشات کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ دل میں عشق رسول اور معرفت الہی عز و جل کو حاصل کرنے کی خواہش بیدار ہو جاتی ہے، اور پھر نیک اعمال پر استقامت اختیار کر کے دل کو غیر اللہ کی یاد سے خالی کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں دل ذکر اللہ سے مانوس ہو جاتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ یہ انس معرفت اور معرفت محبت میں تبدیل تبدیل ہو جاتی ہے، جو کہ عین مقصود ہے۔ البتہ اس کے لیے توفیق الہی عز و جل کا متوجہ ہونا بنیادی امر ہے۔ پتہ چلا کہ نیک صحبت اخروی سعادت کو حاصل کرنے کا پہلا زینہ ہے، اور جب کوئی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں اور تعلیمات کو اپنے دامن میں سمیٹ لے اور ان پر عامل صادق ہو جائے، تو اس کی ظاہر و باطن کا معطر و معمبر ہو جانا باعث حیرانی نہیں ہے، بلکہ اس کی عظمت و شان تو اس قدر بلند و بالا ہو جاتی ہے کہ بعد مرگ اس کے مدفن کی مٹی بھی معطر ہو جاتی ہے، قبر کی مٹی مہک اٹھی۔ چنانچہ حضرت ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری سن ولادت 194 ہجری، سن وفات 256 ہجری رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب قبر میں رکھا گیا تو فوراً قبر شریف سے مشک کی خوشبو مہکنے لگی، قبر کا ذرہ ذرہ مشک بن گیا۔ لوگ زیارت کے لیے آتے اور خاک قبر کو بطور تبرک لے جاتے تھے، یہاں تک کہ قبر میں غار پڑ گیا۔ بہیں خوف کے لوگ اسی طرح مٹی لے جاتے رہے تو تھوڑے عرصے میں قبر ناپید ہو جائے گی، اس کے چاروں طرف لکڑی کا جنگلہ لگا دیا گیا، لیکن زائرین جنگلے سے باہر کی خاک لے جانے لگے تو اس میں بھی خوشبو پاتے تھے، مدت ہائے دراز تک یہ خوشبو مہکتی رہی۔ اسی طرح مصنف دلائل الخیرات شریف حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفا 870 ہجری کو 77 سال کے بعد جب سرزمین سوس سے نکال کر مراکش کی سرزمین میں دفن کیا گیا تو لوگوں نے بچشمے خود دیکھا کہ آپ کا کفن صحیح و سالم اور بدن تر و تازہ تھا، اور جب آپ کو پہلے مدفن سے نکالا گیا تو فضا معطر ہو گئی، آج بھی آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھے دوست کی ہم نشینی حضرت سیدنا مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے ہم نشین، یعنی وہ جن کی صحبت میں بیٹھتا تھا، اس پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ مرنے والا اہل ذکر سے ہوتا ہے تو ذکر والے، اور اگر کھیل کود والوں میں سے ہوتا ہے تو کھیل کود والے پیش کیے جاتے ہیں۔ اچھے ہم نشین کے حوالے سے تین فرامین مصطفیٰ سماعت فرمائیے۔ تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر ایک، اچھا ہم نشین وہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے، اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو، اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ نمبر دو، بڑوں کی صحبت میں بیٹھا کرو اور علماء سے باتیں پوچھا کرو اور حکماء سے میل جول رکھو۔ نمبر تین، اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تم خدا کو یاد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے، اور جب تم بھولو تو یاد دلا دے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیک صحبت کی برکتوں کے بارے میں آپ نے سنا، اب کچھ بری صحبت کی نحوستوں کے بارے میں بھی سماعت فرمائیے۔ چنانچہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 56 صفحات پر مشتمل رسالے اچھے ماحول کی برکتیں صفحہ 27 پر ہے۔ صحبت کا اثر مسلمہ ہے، انسان اپنے ہم نشین کی عادات، اخلاق اور عقائد سے ضرور متاثر ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے سختی سے منع فرمایا ہے جن کا رات دن کا مشغلہ اسلام، پیغمبر اسلام اور قرآن حکیم پر طعن و تشنیع کرنا ہے۔ لہذا ایسے خطرناک اور بھیانک قسم کے قبیح و شنیع ناسور سے آلودہ مریضوں کی صحبت سے بچو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس ناپاک مرض میں مبتلا ہو جاؤ۔ برے دوست کی ہم نشینی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ برے مصاحب یعنی ساتھی ہم نشین سے بچو کہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے، یعنی جیسے لوگوں کے پاس آدمی کی نشست و برخاست ہوتی ہے لوگ اسے ویسا ہی جانتے، ان سے بھائی چارہ نہ کرو۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ فاجر سے بھائی بندی نہ کرو کہ وہ اپنے فعل کو تمہارے لیے مزین کرے گا اور یہ چاہے گا کہ تم بھی اس جیسے ہو جاؤ اور اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا، تمہارے پاس اس کا آنا جانا عیب اور ننگ ہے۔ اور احمق سے بھی بھائی چارہ نہ کرو
کہ وہ اپنے کو مشقت میں ڈال دے گا اور تمہیں کبھی نفع نہیں پہنچائے گا، اور کبھی یہ ہوگا کہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا مگر ہوگا یہ کہ نقصان پہنچا دے گا۔ اس کی خاموشی بولنے سے بہتر ہے اور اس کی دوری نزدیکی سے بہتر ہے، اور کذاب یعنی جھوٹے سے بھی بھائی چارہ نہ کرو کہ اس کے ساتھ معاشرت تمہیں نفع نہیں دے گی، تمہاری بات دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسروں کے تمہارے پاس لائے گا، اور اگر تم سچ بولو گے جب بھی وہ سچ نہیں بولے گا اس کی صحبت سے بچو۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے اپنے داماد حضرت سیدنا مغیرہ بن حبیب رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، اے مغیرہ، جس بھائی یا ساتھی کی صحبت تمہیں دینی فائدہ نہ پہنچائے تم اس کی صحبت سے بچو تاکہ تم محفوظ و سلامت رہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بری صحبت سے دین و دنیا دونوں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، برے ماحول میں انسان کی عادات و اطوار بگڑ جاتے ہیں اور وہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتے کرتے فسق و فجور کا مجسمہ بن جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ برے دوستوں یا کسی برے ماحول میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو فوراً الگ ہو جائیے اور اچھے ماحول کو اپنا لیجئے اور اس کی برکتیں لوٹئے، آئیے رضا الہی پانے، دل میں خوف خدا عز و جل جگانے، ایمان کی حفاظت کی کڑن بڑھانے، موت کا تصور جمانے، خود کو عذاب قبر و جہنم سے ڈرانے، گناہوں کی عادت مٹانے، اپنے آپ کو سنتوں کا پابند بنانے، دل میں عشق رسول کی شمع جلانے اور جنت الفردوس میں مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس پانے کا شوق بڑھانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلے میں سنت و بھرا سفر کرتے رہیے اور فکر مدینہ کے ذریعے روزانہ مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کرواتے رہیے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار گوش گزار کی جاتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل میں بدل گیا۔ چنانچہ شالیمار ٹاؤن مرکز الاولیاء لاہور کے ایک اسلامی بھائی کا کچھ یوں بیان ہے، میں بے حد بگڑا ہوا انسان تھا، فلموں ڈراموں کا رسیا ہونے کے ساتھ ساتھ جوان لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ خانیاں، اوباش نوجوانوں کے ساتھ دوستیاں، رات گئے تک ان کے ساتھ آوارہ گردیاں وغیرہ میرے معمولات تھے۔ میری حرکات بد کے باعث خاندان والے بھی مجھ سے کتراتے، اپنے گھروں میں میری آمد سے گھبراتے، نیز اپنی اولاد کو میری صحبت سے بچاتے تھے۔ میری گناہوں بھری خدا رسیدہ شام کے صبح بہارا بننے کی سبیل یوں ہوئی کہ ایک دعوت اسلامی والے عاشق رسول کی مجھ پر میٹھی نظر پڑ گئی۔ اس نے نہایت ہی شفقت کے ساتھ انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دلائی، بات میرے دل میں اتر گئی اور میں نے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی۔ الحمدللہ عز و جل، مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کی صحبتوں نے مجھ پاپی و بدکار کے دل میں مدنی انقلاب برپا کر دیا، گناہوں سے توبہ کا تحفہ اور سنتوں بھرے مدنی لباس کا جذبہ ملا، سر پر سبز امامہ سجا اور میرے جیسا گناہگار سنتوں کے مدنی پھول لٹانے میں مشغول ہو گیا جو عزیز و اقربا دیکھ کر کتراتے تھے۔ الحمدللہ عز و جل، اب وہ گلے لگاتے ہیں، پہلے میں خاندان کے اندر بدترین تھا، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی برکت سے اب عزیز ترین ہو گیا ہوں۔ جب تک بکانا تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔